ذو العلف الواسع والعقاب الشديد من هداه فهو سعيد السديد ومن أضله فهو بعيد التريد والصلاة والسلام على سيد الأنبياء خاتم النبيين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله محبت سے درود پاک پڑھ لیجیے. اللهم صل وسلم وبارك على النبي محمد وآل محمد. اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب التکریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ اجلال و ادب کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. عزیزان گرامی رفیقان ملت، قرآن مجید برہان رشید کی تلاوت سے پہلے تعوذ پڑھا جاتا ہے، کلمہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے متعلق آپ حضرات کی خدمت میں ایک تسلسل کے ساتھ اس کے تقریباً سارے اہم گوشے آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے تھے. شیطان رجیم سے اللہ کی پناہ کیوں طلب کی جاتی ہے، اس حوالے سے تقریباً 3 سے 4 نشستیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی گئیں. تعوذ کے اندر 3 چیزیں قابل توجہ تھی اور قابل غور تھی، جس کی وضاحت اور جس کی صراحت کا جاننا ہم تمام پر اشد ضروری تھا. اس میں سے ایک اعوذ، دوسری چیز الشیطان، اور تیسری چیز الرجیم. اعوذ باللہ کے حوالے سے میں نے آپ حضرات کی خدمت میں تفصیل کے ساتھ اس کے تمام معاملات کو گزشتہ 4 سے 5 نشستوں کے اندر تفصیل کے ساتھ اس کی وضاحت، اجلہ مفسرین کی اوثق رائے اور ان کی مستند کتب سے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کیا. بزرگان دین کی نصیحت اور قرآن کریم برہان رشید سے جو فیض لینے کا طریقہ ہے اور تفہیم مسائل کا جو انداز ہے، اور قرآن جو ہدایت کا سب سے اول سرچشمہ ہے اللہ کی معرفت کا، شیطان اس راہ پر ہمیں گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو کیا انداز اختیار کیا جائے جس کی بدولت ہمیں قرآن کی روح اور قرآن کا انداز صحیح طور پر سمجھ میں آ سکے اور ہم قرآن سے کامل فہم لے سکیں. اور اس میں ایک بنیادی بات جو آپ کی خدمت میں ذکر کی گئی تھی وہ یہ ہے کہ شیطان نے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں یہ کہا تھا، سورہ آراف کے تحت جو ذکر کیا میں نے، تسلسل آگے بڑھانے کے لیے اس میں ایک 2 جملے عرض کر دیتا ہوں کہ یا اللہ، تو نے میری گمراہی کی مجھے سزا تو دی ہے، لیکن تیری جانب جانے والا جو صحیح راستہ ہے میں اس پر بیٹھ کر تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا. اب تیری طرف جانے والا جو صحیح راستہ ہے تو ظاہر سی بات ہے اس میں سب سے پہلی چیز صراط مستقیم کے اندر قرآن مجید ہی آتی ہے، کیونکہ وہی اللہ رب العالمین کا صحیح راستہ ہے. تو گویا کہ شیطان نے یہ چیلنج کر دیا کہ میں اللہ کی طرف جانے والے راستے پر، صراط المستقیم، تیرا راستہ جو سیدھا راستہ ہے، اس راستے پر میں بیٹھ جاؤں گا اور ضرور بضرور بیٹھ کر تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا. لیکن پھر اس نے اپنی کمزوری کا بھی اعتراف کیا کہ میرا زور ان لوگوں پر نہیں چلے گا کہ جو تیرے مخلصین بندے ہیں، تیرے مخلصین بندوں پر میرا زور نہیں چلے گا. تو ہدایت کا ایک نتیجہ ہمارے سامنے آ گیا ہے کہ اگر قرآن قرآن کو سمجھنا ہے اور قرآن کا فہم لینا ہے تو شیطان سے بچنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم اس جماعت میں شریک ہو جائیں اور ان کی رائے کو اپنا عقیدہ اور نظریہ بنا لیں اور ان کی شخصیت کو اپنے لیے امام اور مقتدا بنا لیں کہ جن پر شیطان کا زور نہیں چلتا جو عباد مخلصین میں سے ہیں۔ یہ ایک آسان سا طریقہ ہے ہدایت کو پانے کا اور شیطان کے مکر و کیب سے اپنی جان کو بچانے کا۔ یہ ساری وضاحت پھر میں نے اس حوالے سے کر دی تھی کہ عباد الصالحین کون ہیں اور اس کے کیا معاملات ہیں اور اس حوالے سے کیا نظریات ہیں۔ انشاءاللہ سورہ فاتحہ کی تفسیر اپنی جگہ پر جب شروع کی جائے گی تو مزید توضیح اور اس کی وضاحت انشاءاللہ العزیز میں آپ کی خدمت میں وہاں پر عرض کر دوں گا۔ آج کی نشست میں ہم آپ کے سامنے لفظ شیطان کے حوالے سے چند باتیں ذکر کرنا چاہتے ہیں۔ پہلے تو اسے شیطان رجیم سے اللہ کی پناہ لینے کا انداز جو تھا وہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ اب آئیے پہلے اس کا ذرا لغوی معنی دیکھتے ہیں، کیونکہ تعوذ میں بھی ہم نے پہلے لغوی معنی دیکھا، پھر اس کے اصطلاح کو دیکھا، پھر اس کی تفسیر کو ہم نے دیکھا، پھر اس کے معاملات کی تفہیم کو دیکھا ہے۔ لفظ شیطان کے حوالے سے اس کے دو بنیادی معنی بنتے ہیں جو قابل توجہ ہے۔ ایک تو لفظ شیطان عربی زبان میں لغت میں کس طور پر استعمال ہوتا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ کوئی کلمہ جب کسی زبان مستعمل ہوتا ہے، کوئی جملہ کسی زبان مستعمل ہوتا ہے، تو ایک اس کا لغوی معنی ہوتا ہے جو ڈکشنری میں لکھا ہوا ہوتا ہے، ایک پھر جو فن آپ پڑھ رہے ہیں تو اہل فن اس لفظ کے معنی کو اپنی اصطلاح اور اپنی خاص ٹرمز اور اصول کے تحت اس معنی کو بدل کر کے باقاعدہ ایک اصطلاح بنا لیتے ہیں، ٹرمز بنا لیتے ہیں۔ تو پھر لغوی معنی جو ڈکشنری معنی ہوتا ہے وہ اور مطلب کے لیے ہوتا ہے، اور اہل زبان اہل فن جو اس کو استعمال کر رہے ہیں تو پھر اس معنی کو سمجھنے کے لیے پھر اہل فن کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ ہر علم کے اندر ہوتا ہے، یہ کسی ایک علم کے ساتھ خاص نہیں ہے، تحقیق کا یہی انداز ہوتا ہے۔ لغت کے اعتبار سے معنی کو اس لیے سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے تاکہ اس لفظ کے جتنے بھی گوشے ہیں وہ ڈکشنری کے معنی سمجھ میں آ جائیں گے، پھر اہل زبان نے پھر اس کے کسی ایک گوشے کو خاص کرنا ہے۔ مثال کے طور پر ایک آسان سی بات کر کے پھر میں اس موضوع پر آتا ہوں۔ عربی زبان میں اگر آپ دیکھیں گے تو لفظ صلاۃ جو ہے وہ دعا کے معنی میں ہے، ڈکشنری میں اگر آپ دیکھیں گے اصلاً تو دعا کے معنی میں، لیکن یہ لفظ عربی زبان کا تو ہے اور عربی کی ڈکشنری کے اندر اس کا معنی دعا ہی کے لیے ہے، لیکن جب اسلام نے اس کو اپنی اصطلاح بنایا تو اس کو دعا کے معنی مطلق نہ رکھا، اس کو مختلف شعبوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ کہیں پر اس کے معنی کو رحمت کے لیے خاص کر دیا ہے، کہیں پر اس کو دعا ہی کے لیے رہنے دیا ہے، کہیں پر اس کو تعریف و توصیف کے لیے کیا ہے۔ تو یہ آپ فرق دیکھ سکتے ہیں کہ ایک معنی جب ڈکشنری میں ہوتا ہے اہل زبان اہل عرب اس کو دعا کے لیے استعمال کرتے ہیں، لیکن جب قرآن اس لفظ صلاۃ کو لے کر اپنا مطلب بیان کرنا چاہتا ہے تو اب ڈکشنری کے معنی سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہوتا، اب قرآن کے منشے کو سمجھنا ہوتا ہے کہ قرآن اس کو کس معنی کے اندر گویا کہ لے رہا ہے۔ اسی طرح لفظ شیطان یہ دو معنی رکھتا ہے، ایک اس کا ڈکشنری معنی، ایک اس کا اصطلاحی معنی ہے کہ شریعت اسلام شیطان سے کیا معنی لیتا ہے۔ یہ بہت بنیادی بات میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں تاکہ وہ بنیادی کانسیپٹ ہی سارے کلیئر ہو جائیں کہ شیطان سے مراد نیکی بدی کا فلسفہ ہے یا کوئی ذات بھی اس سے مراد ہے۔ تو شیطان کا اگر معنی ڈکشنری کے معنی پر لیں گے تو اس کے اور معنی بنتے، لیکن اسلام نے جب شیطان کو لفظ شیطان سے کسی کیفیت کی تعبیر کو بیان کرنا چاہا، لفظ شیطان سے جب کسی مقصد اور کسی زاویے کو بیان کرنا چاہا، تو پھر قرآن نے شیطان کے لفظ کو جو ڈکشنری میں تھا اس کو بھی استعمال کیا اور ساتھ میں اپنا بھی ایک ذاتی نظریہ اصطلاحی طور پر پیش کیا ہے۔ لہذا آپ دونوں چیزوں کو سمجھیں گے تو لفظ شیطان کی تعبیر سامنے آ جاتی ہے۔ الشیطان، اس میں علماء نے لکھا ہے کہ شیطان میں نون آپ آخر میں دیکھتے ہیں نا، الشیطان جو نون دیکھتے ہیں، فرمایا کہ یہ نون کو اگر دو طریقوں سے لیا جائے کہ یہ نون لفظ شیطان کا اصلی نون ہے یا جڑا ہوا ہے، یعنی سمائی ہے، یعنی اسی طرح سنا گیا اس کو کہ جناب وہ شیطان نون کے ساتھ لکھا گیا تھا، تو فرماتے شیطان کو اگر نون کے ساتھ رکھا جائے تو اس کا معنی اور بنتا ہے، اور شیطان کو اپنے ماخذ کے اندر نون سے ہٹا دیا جائے تو معنی اور بنتا ہے۔ یہ لغت کے اندر بحث ہو رہی ہے، ہم قرآن کی طرف ابھی نہیں آ رہے، ہم اسلام کے مزاج کی طرف نہیں آ رہے، ابھی ہم شرعی ٹرمز اور اصطلاح کی طرف نہیں آ رہے، ہم لغت کے اندر آ رہے ہیں تاکہ وہاں سے کانسیپٹ کلیئر ہو جائے۔ اگر شیطان کو اس کے نون اصلی کے ساتھ رکھا جائے اور ان علماء کی طرف جائے جو اس نون کو اس کے اس کلمے کے نون
اس کے کلمے کے اصل جز میں قرار دیتے ہیں کہ شیطان کے اندر جو نون ہے یہ کہیں سے لگ کر نہیں آیا بلکہ اس لفظ اس کا نام ہی یہی تھا. تو جو نون کو اصلی مانتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ شطانہ سے بنا ہے. شطانہ شطن اس کا مادہ اشتقاق بنتا ہے. شین طا توتے والا طا شین طا نون جو شیطان کے اندر بھی آپ طا دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں یہ شطن سے بنا ہے. اور پھر میں نے پہلے عرض کیا ہے ایک بات یہاں پر اور سن لیجیے جہاں میں نے آپ کے سامنے یہ بات کی ہے یہ بنیادی طور پر بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں پر اہل زبان ڈکشنری کے اندر کسی معنی کو رکھتے ہیں اور پھر جب اس کو فن میں استعمال کرتے ہیں تو اس کو خاص زاویے کے لیے رکھتے ہیں. ایک بات قرآن کا بھی یہی انداز ہے. قرآن کبھی لفظ کو جب ذکر کرے گا قرآن کا پورا قرآن اگر آپ پڑھ کے دیکھیں ترجمے کے ساتھ معاملات کے ساتھ تو یہ ایک اصول سامنے آتا ہے جو آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے جو میں آپ کو بار بار عرض کر رہا تھا کہ سمجھانا ہے. قرآن لفظ کو کبھی اس کے لغوی معنی میں استعمال کرتا ہے کبھی اپنی اصطلاح میں استعمال کرتا ہے. یہ قرآن میں کئی لفظوں کے بارے میں ایسا کہ کبھی وہ اہل عرب جس کو لغت کے اعتبار سے لیتے ہیں جو اصل معنی کے اعتبار سے لیتے ہیں قرآن اپنے اسلوب کے بیان میں کبھی اس کو لغوی معنی میں لیتا ہے کبھی اصطلاحی معنی میں لیتا ہے. اگر اس کو فرق نہ کیا جائے تو بہت بڑی گمراہی لازم آ سکتی ہے بہت بڑا فساد لازم آ سکتا ہے. اس لیے علماء نے اجماعی طور پر لکھا ہے کہ قرآن ایک لفظ کو ایک موقع پر اس کے ڈکشنری معنی میں لیتا ہے لیکن ضروری نہیں کہ اس کو ہر جگہ پر وہیں پر استعمال کرے. قرآن کسی لفظ کو جب اس کے ڈکشنری معنی میں کسی ایک موقع ایک محل پر لے تو کہیں پر اس کو اصطلاحی معنی پر لیتا ہے. اور یہ فرق کیسے پتا چلے گا؟ امت کے عقیدے سے، اجماع سے، علماء کی رائے سے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان سے. اب مجھے بتائیے کہ کیا قرآن صرف ترجمے سے سمجھ میں آ سکتا ہے؟ جو لوگ کہتے ہیں کہ صرف چھوٹی سی گرامر پڑھ لی جائے، میں نے کہا جی قرآن آسان تو ضرور ہے سمجھ کے لیے. کب؟ جب ہم سابقہ اجماع امت ان علماء کی زبان سے قرآن کو سمجھے. خود سے سمجھنا بہت مشکل ہے. خود سے سمجھنے کے لیے تمام راہوں سے گزرنا پڑے گا اور پھر اس میں شرط بھی یہی ہوگی کہ ترجمہ اسی روح کے مطابق ہونا چاہیے جو آج تک امت کرتی رہی ہے. آج تک امت کرتی رہی ہے. آپ بھلے اپنی تحقیق اور اپنا علم دکھائیں، امت کے نظریے سے اگر ہٹ کر کریں گے تو ترجمہ گمراہی پر دلیل ہوگا اور عقیدے سے اگر متعلق ہوا تو وہ صحیح گمراہی ہوگا، اس میں ہدایت کا کوئی پہلو نہیں ہوگا جو میں نے آپ کی خدمت میں پہلے عرض کیا ہے. اب ہم اس نقطے پر آ کر بات کو آگے بڑھاتے ہیں، وہ یہ کہ قرآن کے اسلوب کے بیان سے متعلق یہ بات ہمیشہ پیش نظر ہونی چاہیے. قرآن کے بیان اسلوب کے اعتبار سے یہ بات ہمیشہ پیش نظر ہونا چاہیے کہ ایک لفظ کو قرآن ایک جگہ پر لغت کے اعتبار سے استعمال کرتا ہے، لغوی معنی میں اعتبار کرتا ہے، اور دوسری جگہ پر اس کو اصطلاحی معنی پہ استعمال کرتا ہے. تو اب ہم شیطان کو جب لغت کے معنی میں لے کر آتے ہیں تو یہ بنا ہے شطنن سے، اور شطنن کا معنی جو علماء نے ذکر کیا ہے، میں اس کو لغت میں لے رہا ہوں، قرآن کے مزاج میں نہیں لے رہا، شریعت کی اصطلاح میں نہیں لے رہا. شیطان کا لفظ مطلقاً شطنا یشتنو کا معنی ہے دور ہونے کی. کیا ہونا؟ دور ہونا، گہرا ہونا، جس کی کوئی حیثیت اور اوقات نہ ہو، اس معنی میں یہ آتا ہے جس کو علماء نے لکھا ہے. علامہ امام راغب اصفہانی نے اور دیگر ہمارے علماء نے اس کو نقل کیا، فرمایا شطنا شطن سے مستحق شیطان، جس کا معنی دور ہونے کے ہے. جس طرح عربی زبان میں کہا جاتا ہے شطنت شطنت دار، گھر سے دور ہونا، شطنت دار. دار تو گھر کو کہتے ہیں، دار گھر کو کہتے ہیں، تو اگر جملہ یہ کہا جائے تو کہا جائے شطنت دار، گھر سے دور ہونا. تو شیطان کو اگر شطن سے مانا جائے تو اس کا معنی ہے دور ہونا. کیا معنی اس کا؟ دور ہونا. اور اس طرح اس کا ایک معنی گہرائی کے بھی علماء نے لیا کہ بئر الشطون، بئر ان کہتے ہیں کنویں کو، اور بئر الشطون گہرا کنواں. تو ایک معنی اس کا گہرے کے بھی ہوتا ہے، ایک معنی اس کے دور کا بھی ہوتا ہے، اور ایک معنی فاصلے کے بھی آتا ہے. جس طرح کہا کہ شطن انہ، وہ اس سے بہت فاصلے پر ہوا. شطن انہ، جو اس سے بہت فاصلے پر ہوا. اگر اس معنی میں لیا جائے تو شیطان کہتے کس کو ہے یہ بعد میں بات آئے گی، شیطان کہتے کہ اس کو یہ بعد میں بات آئے گی، لیکن اس کو شیطان کہنے کی وجہ بھی یہی ہے کہ وہ خدا کی رحمت سے بہت دور ہے، خدا کی رحمت سے بہت دور ہے. امام راغب نے اس کا معنی یہ کیا کہ اس کے نور کو اصلی نہ لیا جائے تو یہ شاپ یشیت اسے بنے گا، اور اس کا یہ مادہ اشتقاق اس کی گردان اس طرح ہو جائے گی شاطا یشیت اسے، اور اس کا معنی اس وقت بنے گا اگر نون کو ہٹا دیں آپ، نون کو ساتھ میں رکھیں گے تو معنی ہوگا بہت دور کے، دور، گھر سے بہت دور ہونا، دور ہونے کا معنی ہوگا. اور اگر نون کو ہٹا کر اگر آپ شاطا یشیت اسے اس کا معنی لیں گے تو امام راغب اصفہانی کہتے ہیں اس کا معنی ہوتا ہے اس طرح کا غضبن
غصے میں جلنا، غصے میں جلنا. اس معنی کے لحاظ سے اگر اس معنی کے لحاظ سے نون کے اصلی کے اعتبار سے لیں تو شیطانہ دور ہونا، تو اس کا معنی یہ ہوا کہ شیطان کو شیطان اس لیے کہا گیا ہے کہ وہ اللہ کی رحمت سے دور ہے. اور اگر اس کو نون اصلی، اس نون کو اگر اس کا اصلی حرف قرار نہ دیا جائے، شاطا یشیتو سے لیا جائے، تو اس کا معنی ہوگا اخترق غضبن، غصے میں جلنا، یعنی زیادہ انتشار دکھانا اور ناحق چیز پر ابھر جانا، یہ شیطان ہے. تو اس معنی کے اعتبار سے علماء نے لکھا کہ حسد، بغض، ریاکاری اور بدی کی تمام چیزوں کو شیطان کہا جاتا ہے. تو لغت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ہر برے کام اللہ کی رحمت اور اس کے ذکر سے دور کرنے کے لیے ہر وہ گندا کام ہوگا اس کو شیطان کہا جائے گا. لیکن شریعت شیطان جس کو کہہ رہی وہ اور چیز ہے، لغت کے اعتبار سے اس عادت کو تو شیطان کہا جائے گا لیکن شیطان کا عقیدہ وہ نہیں ہے جو قرآن پیش کر رہا ہے. لہذا غلام پرویز نے یہاں پر سانچا بدلا ہے اور اس نے کتاب لکھی ہے آدم و ابلیس، آدم و ابلیس، اور اس نے حضرت آدم کے وجود کا بھی انکار کیا معاذ اللہ، اور ابلیس کے وجود کا بھی انکار کیا، اور اس نے کہا آدم سے مراد نیکی ہے، آدم سے مراد نیکی ہے، اور ابلیس سے مراد نا امیدگی ہے اور دوری ہے، بدکاری ہے. تو میں اس سے کہتا ہوں یہ تو نے لغت کا معنی اٹھایا، تو نے دیکھا نہیں کہ پیارے مصطفیٰ کریم نے لغت کے معنی کے علاوہ اس کا معنی قرآن میں کیا بیان کیا ہے، وضاحت اس کی کیا کی ہے. تو لغت کے اعتبار سے شیطان جو ہے وہ حسد، بغض اور اللہ کی رحمت سے دور ہونے کے اعتبار سے، شریعت کے اعتبار سے شیطان کسی صفت کا نام نہیں ہے. لغت کے معنی میں بھی قرآن نے لیا ہے، اگر لغت میں لیتے ہیں تو وہ ایک صفت بن جاتی ہے، لیکن قرآن نے اصلا شیطان جو لیا ہے وہ مشخص ایک ذات کو لیا ہے، ایک مشخص فرد کو لیا ہے. کس کو لیا ہے؟ فرد کو لیا ہے، ایک ذات کو لیا ہے. اب اس ذات کی گندی صفتیں جو ہیں وہ حسد ہے، بغض ہے، بدکاری ہے، اور وہ شتنا کا معنی آیا خدا سے دور ہونا ہے، شاط یشیتو کا معنی آیا ہے غصے میں جلنا ہے. تو شیطان شریعت کی اصطلاح کے اندر لغت کے اعتبار سے تو یہ غصے میں جلنے والی ایک صفت کا نام ہے، اور لغت کے اعتبار سے دور ہو جانے والی ایک صفت کا نام ہے. لیکن جب قرآن میں لفظ شیطان ابلیس پہ بولا تو شیطان کا اصل نام قرآن نے ابلیس ذکر کیا ہے. کیا ذکر کیا ہے؟ ابلیس، جو میں ابھی آپ کے سامنے عرض کروں گا، ابلیس ذکر کیا ہے. اور ابلیس سے خدا نے کوئی صفت مراد نہیں لی بلکہ ایک مشخص ذات مراد لی ہے، اور اس ذات کی نا امیدی، اس کی خباستوں کو شیطان کے لفظ کے ساتھ تعبیر کیا گیا ہے. اب دو چیزیں ہمارے سامنے آ گئی کہ شیطان اپنے لغوی اعتبار سے ہر اس چیز پر بولا جائے گا یہ لفظ جو خدا کے ذکر سے دور کرنے والا ہو، جو دین میں بگاڑ پیدا کرنے والا. اب حسد کو بھی شیطان کہا جائے گا، ریاکاری کو بھی شیطان کہا جائے گا، غیبت کو بھی شیطان کہا جائے گا، ہر وہ چیز جو شریر ہو اس کو شیطان کہا جائے گا. کب؟ قرآن کی زبان میں نہیں، لغت کے اعتبار سے، اسلامی عقیدے کے بارے میں نہیں، لغت کے اعتبار. اس کو غلط ملت کر کے غلط نظریہ دیا جاتا ہے، اس لیے میں بار بار اس کو کھول کے الگ الگ کر رہا ہوں کہ اگر لغت کے اعتبار سے آپ دیکھیں گے تو شیطان کا معنی ہی غصے میں جلنا ہے، دور ہونا ہے. تو اب حسد، ریا، بغض، یہ ساری چیزیں جو ہے یہ شیطان ہی کہا جائے گا، جس طرح کہ حضرت فاروق اعظم رحمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورضاہ عنہ نے اس معنی کو لغوی اعتبار سے لیا. آپ کی خدمت میں ایک سواری پیش کی گئی تھی، خچر اس زمانے میں سواری تھی، جب آپ اس پر بیٹھے تو وہ بدکنے لگا اور اس کو مارا جاتا لیکن وہ شرارت سے باغ نہ آتا. تو حضرت عمر نے کہا یہ شیطان ہے. کیا فرمایا؟ یہ شیطان ہے. تو اس سے وہ لغوی معنی مراد ہے کہ شرارت کر رہا ہے، یہ شرارت کر رہا ہے، تو یہ شرارت کر رہا ہے تو یہ شیطان ہے. اس سے مراد ابلیس نہیں ہے، اس سے مراد ابلیس نہیں ہے، یہ تو وہ صفت ہے جس کو گویا کہ ذکر کیا جا رہا ہے. تو میں ذات کی طرف بات نہ آ رہا ہوں، پہلے صفت بتا رہا ہوں. شیطان، شیطانی، شیطان ایک صفت کا نام ہے لغوی اعتبار سے. ہر وہ چیز جو خدا سے دور کرنے والی ہو، ہر چیز جو فتنہ انگیزی کرنے والی ہو، ہر وہ چیز جو انتشار و افتراق پیدا کرنے والی ہو، ہر وہ چیز جو کسی کی عزت کی نیلامی کا باعث بننے والی ہو، وہ چیز شیطان ہے. اس لیے علماء نے کہا کہ خدا نے یہ نہیں کہا کہ اعوذ باللہ من ابلیس الرجیم، نہیں، بلکہ فرمان دینے شیطان الرجیم، اس لیے کہ ابلیس پر تو لعنت ہو چکی تھی، لیکن اب ابلیس کی جتنی صفات ہے اس سے تم پناہ طلب کرو، میری پناہ میں آ جاؤ. اس لیے علماء نے لکھا کہ اعوذ باللہ من الشیطان، یہ من الشیطان، شیطان پر الف لام آپ دیکھتے ہیں، علماء نے کہا کہ یہ الف لام الف لام جنسی ہے، اس سے مراد عام ہے کہ یا اللہ میں ہر وہ گندی صفت الجنسی، الف لام کو الف لام جنسی کہا گیا ہے کہ عموم کا معنی ہے کہ یا اللہ میں کسی فرد واحد سے نہیں، میں ہر اس گندی چیز سے، ہر وہ افتراق اور انتشار ڈالنے والی چیزوں سے، ہر وہ گندی عادت جو تیری بارگاہ سے دور کرنے والی ہے، میں اس مردود عادت سے تیری پناہ میں آتا ہوں. تو وہاں پر شیطان کو صفت کے معنی میں رکھا گیا اور الف لام جنسی اس پر داخل کر کے اس کو عمومی معنی دیا گیا ہے کہ مولا میں اس سے گویا کہ تیری پناہ میں آتا ہوں. تو لہذا اب کامل اعوذ باللہ کیا ہوا؟ کامل اعوذ باللہ یہ ہوا کہ جب بندہ زبان سے کہے اعوذ باللہ ہی من الشیطان الرجیم، تو پھر وہ شیطان والی عادتیں بھی وہ چھوڑے. شیطان والی اعوذ باللہ کامل کب ہوگا؟ کہ جب زبان سے آپ کہیں کہ میں شیطان رجیم سے، یعنی کہ شیطان یقیناً جب اس پر ابلیس کا اطلاق ہوتا ہے تو وہ ایک فرد کے معنی میں ہوتا ہے، ایک ذات کے معنی میں ہوتا ہے، ایک ذات کے معنی میں ہوتا ہے. لیکن جب ابلیس سے ہٹ کر ابلیس کے لفظ کے ساتھ اگر شیطان کا لفظ آ جائے تو پھر کہا جاتا ہے کہ یہ ابلیس جو فرد واحد ہے اس نے یہ شرارت کی تھی، تو شرارت کا معنی شیطان سے آ جاتا ہے. لیکن شیطان کا لفظ اگر ہٹ کر بغیر ابلیس کے کہیں استعمال ہو رہا ہو، بغیر کسی اضافت کے کہیں استعمال ہو رہا ہو، تو اس سے مراد ہر وہ چیز ہوگی جو خدا کے دربار سے دور کرنے والی ہوگی، نا امیدگی پیدا کرنے والی ہوگی، افتراق اور انتشار پیدا کرنے والی ہوگی، حسد اور بربریت، ہر وہ چیز جس کو معیوب اور برا کہا جائے، گندا کہا جائے، وہاں پر وہ چیز مراد ہوگی. اس لیے کہا گیا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ابلیس رجیم کو دیکھ کر میری پناہ میں نہ آؤ، بلکہ اس کے اندر جتنی گندی عادتیں تھیں اس سے تم میری پناہ میں آ جاؤ. اس میں حسد تھا، بغض تھا، تکبر تھا، ریاکاری تھی، ان تمام چیزوں سے ہٹ کر تم گویا کہ میری پناہ کے اندر آ جاؤ. تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو لفظ شیطان کو جب آپ دیکھیں گے تو اس سے مراد ہر وہ صفت قرار دی جائے گی کہ جو اللہ رب العالمین کے دربار سے دور کرنے والی ہوگی اور اللہ رب العالمین کی گویا کہ ذکر سے غافل کرنے والی ہوگی. ایک بات، اب میں اس قول پر دلیل لا رہا ہوں کہ شیطان، لفظ شیطان ابلیس کے لیے خاص نہیں ہے. لفظ شیطان، ہم ابلیس کا انکار نہیں کر رہے، ابلیس ایک پوری ذات ہے، ابلیس باقاعدہ ایک فرد کا نام ہے. میں صرف سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں آپ کے ذہنوں کے لیے تھوڑا تنزل کر کے، ابلیس بھی مخلوق کے ایک فرد کا نام ہے، اللہ کی مخلوقات میں سے ایک فرد کا نام ہے، ایک فرد، ایک مشخص ذات، ایک زندہ ذات، اور مزید سمجھانے کے لیے عرض کروں ایک مستقل ذات کا نام ہے. وہ صفتوں کا مجموعہ نہیں ہے. ابلیس خیالات کا نام نہیں ہے. جو یہ کہے کہ ابلیس خیالات کا نام ہے وہ بددین ہے، گمراہ ہے. جو یہ کہے کہ ابلیس، میں لفظ شیطان کی بات نہیں کر رہا، میں ابلیس کی بات کر رہا ہوں، ابلیس اگر کوئی یہ کہے کہ جناب وہ کسی خیال کا نام ہے، وہ تصور کا نام ہے، اور وہ کسی ناامیدگی کا محض نام ہے، تو وہ بددین ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس لیے کہ اسلام نے ابلیس کو جو متعارف کیا ہے اور اس کا جو تعارف پیش کیا ہے، اس تعارف کے اندر یہ نظریہ دیا ہے کہ جس طرح حضرت آدم مستقل ایک ذات ہے، ایک فرد ہے، اسی طرح ان کے مقابلے پر جب کوئی کھڑا ہوا اور اس نے بغض کیا تو وہ کسی کوئی صفت خیال کا نام نہ تھا، بلکہ ایک شخصیت تھی مکمل، ایک فرد تھا مکمل، جس نے کہا ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کیا، اللہ نے فرمایا تو نے تکبر کیا، اب تو کافروں میں سے ہو گیا ہے. ابلیس پہلے کافر نہیں تھا، ابلیس پہلے علماء نے لکھا وکان من الکافرین یا فال ناقصہ میں سے، یہ سارا کے معنی میں آتا ہے، سارا من الکافرین. ابا واستکبر، ابلیس کافر کیوں ہوا؟ پہلے وہ مسلمان تھا، مسلمان سے مراد توحید کا مقر تھا، تمام وہ نظریات کا پابند تھا. اس کو جنت میں فرشتے جھولے پر بٹھا کر گویا کہ جھولا دیا کرتے تھے، اس کو معلم الملکوت کہا جاتا تھا، یہ فرشتوں کا وہ استاد ہے، فرشتے اسے درس لیا کرتے تھے. لیکن کس چیز نے اس کو بگاڑا؟ شیطان نے اس کو بگاڑا. شیطان کیا؟ وہ تکبر تھا. شیطان کیا تھا؟ وہ تکبر تھا. تو ابلیس ایک مشخص ذات تھی جو تکبر کے جذبات پیدا ہوئے، وہ تکبر کے جذبات تھے، وہ شیطان تھا. وہ جذبات جو نہ جذبات پیدا ہوئے وہ کیا تھا؟ شیطان تھا. ابلیس ایک مشخص ذات ہے. اس سے آپ کو کئی فائدہ ملے گا اگر میں آپ میری گفتگو سمجھ رہے ہو. پرویزی اس دونوں چیزوں کو ملا کر، منکرین حدیث ان دونوں چیزوں کو ملا کر، غلام پرویز ان دونوں چیزوں کو ملا کر ایک تصور دینا چاہتا ہے کہ ابلیس
کسی ذات کا نام نہیں ہے بلکہ ایک صفت اور ناامیدگی کا نام ہے، ایک صفت کا نام ہے. جبکہ اسلام نے اس نظریے کو رد کیا ہے، ایسے لوگوں کو بددین کا حق قرار دیا ہے، جس طرح کے سر سید وغیرہ نے بھی اس قسم کے گویا کے قول کیے ہیں. ان لوگوں کے لیے ہمارے بعض علماء نے کفر تک کے فتوے دیے ہیں، اس لیے کہ ابلیس کو آپ ایک صفت کا نام لیں گے تو خیر و شر کا سارا فلسفہ ختم ہو جائے گا، خیر و شر کا سارا فلسفہ ختم ہوگا. پھر تو کل آپ یہ بھی کہیں گے کہ جنت بھی ایک ایسی سوچ کا نام ہے اور دوزخ بھی، دوزخ بری سوچ کا نام ہے اور جنت اچھی سوچ کا نام ہے، پھر تو یہ بھی آپ کہنا شروع کر دیں. کل تو آپ اس سے بڑھ کر رب کی ذات پر بھی گویا کہ اٹیک کرنا شروع کر دیں گے کہ رب کی ذات کا کوئی وجود نہیں ہے بلکہ وہ ایک احساس کا نام ہے محض، محض وہ ایک احساس ہے. جبکہ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ واجب الوجود ہے، وہ واجب الوجود ہے. یہ سارے وجود جو ہے یہ تو سب جھوٹی چیز ہے، یہ تو سارے عکس ہے. اصل میں جو موجود ہے وہ خدا ہے، اصل میں جو موجود ہے وہ خدا ہے. میں وحدت الوجود کے موضوع کو انشاءاللہ بسم اللہ میں لاؤں گا، اور حضرات صوفیہ نے وحدت الوجود اور وحدت الشہود کے موضوع کو جو چھیڑا ہے وہ انشاءاللہ بسم اللہ کے لفظ اللہ کی جو میں تشریح کروں گا وہاں پر آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. اور ابن تیمیہ نے جو اعتراضات قائم کیے وحدت الوجود پر نا سمجھی کی وجہ سے، وہ انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. صرف وحدت الوجود کا معنی یہاں پر سر دس یوں سمجھ لیجیے آپ، وحدت الوجود یعنی ایک وجود ہے، یعنی ایک مستقل وجود ہے، باقی سب عکس ہے. مثال کے طور پر جو اعلی حضرت امام رسول نے بڑی پیاری بات کی ہے کہ ایک بادشاہ کرسی پر جلوگر ہو، ایک بادشاہ اونچی کرسی پر جلوگر ہو اور اس کے نیچے آئینے بچھے ہوئے ہوں، کوئی آئینے لال ہے، کوئی پیلا ہے، کوئی کالا ہے، کوئی سفید ہے، کوئی ٹیڑھا ہے، کوئی سیدھا ہے، کوئی بھونڈا ہے، کوئی صاف ہے، اس قسم کے. اب جب وہ بادشاہ نے توجہ کی تو ظاہر سی بات ہے آئینے نیچے تھے، تو جب آئینے پر اس کا عکس پڑا، آئینے پر اس کا عکس پڑا تو اصل میں وجود تو اس کا ہی ہے، اصل میں وجود تو اس کا ہی ہے، وہ حلول نہیں کر گیا، وہ حلول نہیں کر گیا. ہاں انسان جو برے بھلے ہو رہے ہیں وہ اس اعتبار سے کہ کچھ آئینے جو تھے وہ کالے تھے، کچھ بے ڈھنگے تھے، تو وہ آئینے کا وجود خراب ہے، لیکن اصل میں جو موجود ذات ہے وہ اللہ رب العالمین کی ہے. اس کو وحدت الوجود کہتے ہیں، حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ. جو وحدت الوجود کا جو نقشہ پیش کیا گیا ہے میں مزید اس کو آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. یعنی وجود حقیقی مستقل اگر کوئی ہے تو وہ اللہ رب العالمین کا ہے، باقی جتنے وجود ہیں وہ عارضی ہے، وہ عکس ہے، محض تصویر ہے، وہ اللہ رب العالمین کے کرم سے انہوں نے وجود کی خیرات پائی ہے. اللہ رب العالمین نہ چاہتا تو کوئی وجود نہیں آتا. اس لیے کہ آپ دیکھیے قرآن نے بھی یہ کہا کہ کل من علیہ فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. قیامت کے دن بھی یہی ہوگا، سب ختم ہو جائیں گے، ایک ہی ذات باقی رہے گی. یعنی اصل میں وہ سارے شیشے ختم کر دیے جائیں گے، سائے آئینے توڑ دیے جائیں گے، ساری تصویریں مٹا دی جائے گی، ایک جو اکیلا بادشاہ ہے وہی باقی رہ جائے. میں یہاں پر ایک بات آپ کی خدمت میں جو عرض کرنا چاہ رہا تھا وہ یہی ہے کہ ابلیس جو ہے بذات خود ایک مشخص ذات ہے. میرے کہنے کا مطلب سمجھ لیں آپ، ایک ذات ہے، ایک فرد ہے. ہاں جس جذبات نے اسے بھڑکایا، تکبر لایا، اس صفت تکبر جو ہے اس کو شیطان کہا گیا. اب وہ تکبر آیا کہاں سے وہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کرنے والا ہوں. پہلے میں اس بات کی دلیل آپ کے سامنے پیش کر دوں. میں یہاں پر دعا کراتا تھا یا اللہ انسان سے، یہ دعا میرے والد گرامی کو میں اکثر کرتا ہوا دیکھتا تھا، یا اللہ شیطان سے بچا، شیطان انسان سے بچا. مجھے اکثر یہ ہوتا تھا سوال پیدا کہ یہ شیطان انسان سے بچا، یہ کیوں کہتے. میں نے اس مسجد میں بھی وہ جملے جو والد گرامی کی زبان سے نکلے تھے وہ میں پڑھتا تھا، تو کچھ نااہل قسم کے تبلیغیوں کو انہوں نے کہا کہ شاید یہ ہمیں کو مخاطب کر رہے ہیں. میں نے کہا بھائی چور کی داڑھی میں تنکا ہوتا ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں تبلیغیوں تمہارے بارے میں نہیں کہہ رہا، میں تو دعا کر رہا ہوں کہ یا اللہ شیطان سے بچا اور شیطان ابلیس سے بچا، شیطان انسان سے بچا. تو کہنے لگے جی انسانوں میں شیطان کہاں ہوتے ہیں، تو آئیے میں قرآن پڑھ کے سنا دیتا ہوں آپ کے سامنے. سورہ انعام آیت نمبر 112، سورہ انعام آیت نمبر 112. میں نے یہ نہیں کہا کہ انسان ابلیس سے بچا، میں نے کہا انسان شیطان سے بچا، انسان شیطان سے بچا. اس لیے کہ شیطان ایک صفت کا نام ہے اور ابلیس ایک وجود کا نام ہے. انسان ابلیس نہیں ہو سکتا، انسان شیطان ہو سکتا ہے انسان، اس لیے کہ تکبر شیطانی کا نام ہے، غصہ شیطانی کا نام ہے. نہ غصہ، غصہ عبادت بھی ہے. لوگ کہتے ہیں نا آپ بڑے جذباتی ہیں، جسے اللہ کے لیے جذبات نہ آئے وہ منافق ہے. حضرت عمر کو نہیں دیکھا آپ نے، حضرت علی کو نہیں دیکھا آپ نے، میرے آقا کو نہیں دیکھا آپ نے کہ میرے چچا اگر یہ میرے ایک ہاتھ میں سورج لا کر رکھ دے ایک ہاتھ میں چاند پھر بھی میں نہیں مانوں گا، کس طرح میرے آقا نے غضب فرمایا. تو یہ وہ چیز ہے کہ الحب للہ والبغض فی اللہ، محبت بھی اللہ کے لیے ہو، غضب بھی اللہ کے لیے ہو. اس لیے کہ میرے دوستوں غصے کو ہم ختم نہیں کر سکتے, غصہ ہماری فطرت میں شامل ہے. اللہ نے غصے کا رخ دے دیا, فرمایا جو تمہارا منین حقیقی ہے اسی سے پیار کرو, اور جو اس سے چڑے اس سے غصہ کرو. نفس کے لیے غصہ کسی سے نہ کرو, اپنی ذات کے لیے غصہ کسی سے نہ کرو, مذہب کے لیے ضرور غصہ کرو. مذہب کے لیے, دین کے لیے غصہ ہوگا, اور وہ غصہ ہے جو اللہ کے لیے کیا جا رہا ہے اور شریعت مطہرہ نے اس کو راضی رکھا ہے. شریعت مطہرہ نے اس کو محض یہ کہہ کر بھی ان عقیدے پر ضرب لگائی جاتی. یہ بڑے جذباتی ہیں جناب. میں نے کہا حضرت عمر کو آپ کیا کہیں گے, سیدنا خالد بن ولید کو آپ کیا کہیں گے, امام حسین کو کیا کہیں گے جو آپ مدینہ چھوڑ کر کربلا جا رہے ہیں. وہ جذباتی پہلو نہیں تھا تو کون سا پہلو تھا, اور لیکن وہ جذباتی نہیں جس کو ہم عرف عام میں مذاق کہتے ہیں. یہ وہ ایمانی جذباتی فیصلہ تھا کہ یہ وہ جذبات تھے جو ایمان پیدا کرتا ہے. جس کے اندر یہ جذبات نہ اٹھتے وہ تو منافق ہے. جس کے اندر عقیدے کے حقانیت کے جذبات نہ اٹھتے ہو وہ تو منافق ہے, کیونکہ جذبات خیالات کو کہتے ہیں, اور یقیناً اللہ کی محبت میں جو خیالات پیدا ہوتے ہیں دین کے دفاع کے لیے وہ عبادت ہوتے ہیں. وہ محض جذبات یا محض کوئی افسردہ یا فرسودہ نظام نہیں ہوتا ہے. یقیناً ایک ہر بندہ آپ کہتے جی آپ تنگ نظر ہو گئے ہیں. ہم نے کہا دیکھیں تنگ نظری دو چیزوں کی ہوتی ہے, ایک خدا کے معاملے کے لیے تنگ نظر ہو جانا ہے, ایک اپنے نفس کے لیے تنگ نظر ہو جانا ہے. ہم مسجد میں سجدہ کرتے ہیں, مندر میں جا کے سجدہ کیوں نہیں کرتے؟ بظاہر تنگ نظری ہے کہ نہیں؟ کہتے جی آپ لکیر کے فقیر ہیں. ہم نے کسی نہ کسی حوالے سے لکیر کا فقیر بننا پڑے گا آپ کو, تسلق کرنا پڑے گا آپ کو, تشدد اپنے اندر لانا پڑے گا آپ کو. تشدد عام معنی میں تو مذاق ہے, لیکن حق کے لیے آپ کو شدت دکھانی پڑے گی, حق کے لیے آپ کو انفرادیت دکھانی پڑے گی. یہ تنگ نظری وغیرہ یہ بظاہر میں لفظ آپ کو بتا رہا ہوں کہ جس میں ایک رخ آپ کو رکھنا پڑے گا, یہ پورا دل ایک کے حوالے کرنا پڑے گا. اس کو اگر آپ نے ڈاماڈول کر دیا تو نفاق بیچ میں آ جائے گا. اس دل کو صرف خدا کے لیے دینا پڑے گا. خدا کے دشمنوں کے لیے اگر اس دل میں ہمدردی آ گئی تو خدا کی رحمت کے جلوے اس میں نہیں بچتے پھر. تو تسلق ضروری ہے, تسلق ضروری ہے, اور ڈر جانا ہے کہ بس میرے کان بند ہو گئے ہیں اور میری زبان رک گئی ہے نبی کی گستاخی کے لیے, اور میرے کان بند ہو گئے اللہ اور اس کے رسول کی گستاخی سننے کے لیے. اگر آپ لکیر کہو تو ہاں ہماری یہی لکیر ہے جو جنت کی طرف جا رہی ہے, اور ہم اسی لکیر کے فقیر ہیں. تو یہ نظریات آپ نہیں بیان کریں گے تو یہ پھر ایمان کا تسلب کیسے رہ جائے گا؟ تو ان باتوں کو گویا کہ زور ملانا چاہیے کہ آپ جذبات, یہ تو ساری چیزیں جذبات کی ہے. تو میں نے کہا ایمان میں اگر جذبات نہیں ہوگا تو پھر ایمان کا تسلب کس کو کہیں گے آپ؟ ایمان کا نکھار کس کو کہیں گے؟ قرآن نے تو ان صحابہ کی جرت اور بہادری کا اقرار کیا ہے. اب آپ دیکھیے 28 پارے کے اندر ذکر ہے کہ جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ماموں کی گردن ماری اور حضور کے سامنے لا کر رکھ دی کہ حضور یہ آپ کا گستاخ تھا, میں نے اس کی گردن مار دی ہے. تو قرآن مجید فرقان حمید میں بڑے واضح الفاظ میں کہہ دیا کہ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسول. محبوب یہ تیرے قدموں میں جو ہے نا, یہ عام لوگ نہیں ہے, یہ اس سے کبھی پیار نہیں کر سکتے جو تجھ سے دشمنی کرتا ہے, چاہے وہ ان کے باپ ہوں, بیٹے ہوں, بھائی ہوں, جو بھی ہوں, یہ نہیں پیار کریں گے. کیوں؟ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان, اس لیے کہ اللہ نے اپنے دست قدرت سے ان کے دلوں میں یہی ایمان ڈالا ہے. یہ سیدنا عمر کے لیے ہے, سیدنا عثمان غنی کے لیے ہے, سیدنا ابو بکر کے لیے ہے. سیدنا ابو بکر نے اپنے والد کو سمجھایا پہلے کہ آپ حضور کے بارے میں کچھ نہ کہیں, نہ کہیں, نہ کہیں. باپ نے نہیں سمجھا تو آپ کی غیرت جاگی, رسول اللہ کے دین کے لیے آپ کھڑے ہوئے اور باپ کو کھینچ کر گھونسا مارا. سیدنا ابو بکر کتنے رقیق القلب ہیں, سیدنا ابو بکر کتنے نرم مزاج ہیں, کتنے رقیق القلب ہیں. جب آپ نے گھونسا مارا باپ چاہیے میرے دوستو, اس کے بغیر شیطان گھس جائے گا. گھر کی دیوار مضبوط رکھتے نا, دروازے میں بڑا موٹا تالا لگاتے, یہ بھی تو آپ شدت کرتے ہیں نا. چور کے مقابلے میں شدت ہے نا آپ کی, یہ کہ کونڈا بھی لگا کر رکھتے ہیں اور تالا بھی لگا کر رکھتے ہیں. کوئی کہے آپ تو بڑے انتہا پسند ہیں بھائی, آپ تو دروازہ کھلا رکھا کریں, تو پھر گھر میں تو پھر کوئی چیز نہیں بنے گی. تو کسی نہ کسی حوالے سے تو بندہ جو ہے وہ تشدد کا شکار تو ہوتا ہے, یہ بظاہر میں عرض کر رہا ہوں, لیکن تشدد کے لفظ سے اس کو بات کو منع نہیں کیا جاتا, شدت سے منع نہیں کیا جاتا. دیکھا جاتا ہے کہ شدت کس اعتبار سے ہے. چھری آپ کے ہاتھ میں ہے, یقیناً جب تک سبزی کاٹی جائے گی, گھر میں رکھی جائے گی, باورچی خانے میں استعمال ہوگی تو وہ تحسین کے طور پر ہوگی, لیکن اگر بندوں پر استعمال کر لیا جائے گا تو اس کے غلط صفت کی وجہ سے اس کو منع کیا جائے گا. تو جذبات جو اٹھ رہے ہیں اپنی طاقت کے استعمال کے لیے, اگر اس کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے لیے استعمال کیا جائے تو وہ عین شریعت ہے. اور حضور کی ایک نہیں کئی حدیثیں ہیں. مجھے یاد آتا ہے حضور سیدنا قاری محبوب رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 40 شدت
مکتبہ غوثیہ سے آپ لے سکتے ہیں اربعین شدت، حضور قبلہ سیدنا علامہ شیخ الحدیث قاری محبوب رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 40 حدیث اس میں جمع کی، اربعین شدت، کہ شدت ضروری ہے حضور کے دشمنوں کے لیے، اللہ کے دشمنوں کے لیے ضروری ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ تلوار اٹھائیں یا پسٹل اٹھا کے گولی ماریں، نہیں، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے دل کو بھر دینا مکمل ہے، تارا لگانا ضرور ہے۔ جس طرح کل بھی میں نے آپ سے کہا، چند آیتیں میں نے آپ کے سامنے حضور کے ذکر کی پڑھ کے سنائی، کہ اس کے بعد بس کر دینا ہے کہ بس اس کے علاوہ کچھ نہیں سننا ہے، حق وہی ہے جو مصطفیٰ کی تعریف ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جس کے دل میں خدا کے، جس کے دل میں خدا کے دوستوں کے لیے نرم گوشہ ہو اور جس کے دل میں خدا کے دشمنوں کے لیے سختی ہو، اللہ اس دل پر اپنی رحمتیں اتارتا ہے۔ یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان ہے، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، قرآن میں واغلظ کرو شدت منافقوں پر، قرآن نے کہا ہے یا ایھا النبی جاہد الکفار، کفار سے جہاد کرو، ان منافقین کو چھوڑو نہیں، والمنافقین واغلظ علیہم، سخت درجے کی ان پر شدت کرو، سخت درجے کی، یہ تو قرآن خود دعوت دے رہا ہے نا، واغلظ علیہم، ان پر گویا کہ زبردست قسم کی شدت کرو۔ یہ کیوں کہا گیا؟ اور پھر فرمایا نا، محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، محبوب یہ جو تیرے خدمت میں بیٹھنے والے تیرے غلام ہیں، یہ کافروں پر بڑے شدید ہیں، آپس میں بڑے نرم ہیں۔ تو اب آپ دیکھیں گے کہ سرے سے ان مسئلے کو مونڈ دیا جائے اور خامخواہ پروفیسر اور خامخواہ جو ہے کہ ساری امت کا مسئلے بننے کے طور پر، یہاں پر بھی شیطان گمراہ کرتا ہے نا، ہمیں اعتدال میں رہنا ہے، توازن کے اندر رہنا ہے، جہاں جس مقصد کے لیے شدت ہے وہاں شدت کرنی ہے، کیونکہ یہ تو عام بھی قاعدہ ہے کہ جہاں سختی کرنی ہے وہاں نرمی گناہ ہے، جہاں سختی کرنی ہے وہاں نرمی گناہ ہے، اور جہاں نرمی کرنی وہاں سختی گناہ ہے۔ بچہ اگر گھر میں بالغ بچہ ننگا پھرنا شروع کر دے تو بچہ ہے دل میں تو اس کے لیے بڑی محبت ہوتی ہے، تو کیا اس پر سختی کی جائے گی، ڈانٹ ڈپٹ کی جائے گی اس کی بے حیائی کے اوپر، یا اس کو کہا جائے گا آؤ ڈرائنگ روم کے اندر مہمانوں سے بھی مل لو؟ تو یقیناً جہاں پر شدت کرنی ہے وہاں نرمی گناہ ہے، سارا نظام بگڑ جائے گا۔ جہاں سختی کرنی ہے وہاں پر آپ نے نرمی کی، سارا نظام بگڑ جائے گا، اور جہاں نرمی کرنی ہے وہاں سختی کر دی تو سارا نظام بگڑ جائے گا۔ ایمان اس کے درمیان کی کیفیت اور صورت کا نام ہے۔ میرے دوستوں، میں عرض کر رہا تھا کہ ابلیس جو ہے مشخص صورت کا نام ہے، اور وہ پیدا ہونے والی صفات بد اور اخلاق رذیلہ اور اخلاق خبیثہ جو ہے، اس کو شیطان کے نام سے تعبیر کیا گیا ہے۔ سورہ انعام آیت نمبر 112 اللہ کیا فرماتا ہے، غور سے سنیے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا، محبوب ہم نے ہر نبی کے لیے دشمن بنائے تھے کہ وہ نبی سے دشمنی کرتا تھا۔ مولا وہ دشمن کون تھے؟ فرمایا شیاطین الانس والجن، انسانوں میں جو شیطان تھے وہ بھی اور جناتوں میں جو شیطان تھے وہ بھی۔ اب دیکھیں قرآن نے خود واضح کیا ہے، شیاطین، فرمایا کہ شیاطین الانس والجن، محبوب شیطان انسان اور شیطان جن جو تھے نا، وہ نبیوں کے دشمن ہوا کرتے تھے، تو ہم نے آپ کے بھی دشمن بنائے ہیں تاکہ آپ ایک نذیر پیش کریں اور خیر و شر کے لیے زبردست قسم کے اصول مہیا کریں۔ تو یہاں پر دیکھیں شیاطین الانس، انسانوں میں جو شیطان ہے، والجن اور جنوں میں جو شیطان ہے، تو بات واضح ہو گئی نا کہ یا اللہ شیطان ابلیس سے بچا، وہ جملے بھی ایسے ہیں نا، شیطان ابلیس سے بچا، شیطان انسان سے بچا، شیطان ابلیس سے بچا، آمین کہیں، یا اللہ شیطان ابلیس سے بچا، شیطان انسان سے بچا۔ اس لیے مجھے یہ بات عمر کے اعتبار سے ساری باتیں سمجھ میں آتی ہے، یہ انسان کا ایک نظام بالتدریج ساری چیزیں چلتی ہے۔ بزرگوں کی بات پر اسی وقت چھٹ قسم کا اعتراض نہیں جھڑ دینا چاہیے، خاموشی، کوئی بات آپ کے مزاج کے خلاف بھی جا رہی ہو تو اس میں سکوت کرنا چاہیے، اس لیے کہ اس میں کوئی نہ کوئی حکمت اور نہ کوئی راز ضرور ہوتا ہے، یا پھر ان کے ہم عمر لوگوں کے ساتھ اس کا تبصرہ کر دیا جائے، یا اہل علم کے ساتھ اس بات کا تبادلہ کر دیا جائے، بذات خود اس پر نقطہ چینی نہیں کرنی چاہیے جس پر میں نے آپ کے سامنے بات عرض کی ہے۔ کہ خیر، میں تو ضمناً ذکر کر رہا تھا کہ میں اپنے والد سے یہ دعا سنی تھی، وہ بات بچپن سے سنی تھی، تو دعا کا ایک انداز بن گیا کہ یا اللہ شیطان ابلیس سے بچا، شیطان انسان سے بچا، اور بات واضح ہو گئی کہ شیطان ابلیس سے بچا، یعنی خاص وہ مشخص ایک فرد، اس سے بچا۔ وہ اپنے جب چیلوں کے ساتھ آتا ہے تو مولا پھر وہ شیطان ابلیس سے بھی بچا اور شیطان انسان سے بھی بچا۔ قرآن نے کہا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، محبوب ہم نے کر دیا ہے ہر نبی کے لیے دشمن، کہاں سے؟ انسان شیطانوں میں سے، جن شیطانوں میں سے۔ وہ کرتے کیا ہیں انسان شیطان؟ گھیرتے ہیں، مجمع میں نظر رکھتے ہیں اور گھیرتے ہیں، گھیر گھیر کے لے جاتے ہیں۔ سورہ ناس کی تفسیر اگر وقت رہا تو میں وہاں تک اگر پہنچ سکا تو بتاؤں گا آپ پڑھتے ہیں نا قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ من شر الخناس. یہ خناس بھی جو ہے ابلیس کی دوسری صفت کا نام ہے. خناس, خناس کرتا کیا ہے؟ الذی یوسوس فی صدور الناس. خناس جو ہے یہ خاص صفت ہے اور ابلیس کا ایک خاص چیلا ہے اور ابلیس کا ایک خاص انداز ہے, اور اس انداز جو سینے میں وسوسے ڈالنے کا اس کو خناس سے تعبیر کیا گیا ہے. خناس, خناس کرتا کیا ہے؟ الذی یوسوس فی صدور الناس, وہ تمہارے سینوں کے اندر وسوسے ڈالتا ہے. یہ خناس ملے گا کہاں سے؟ فرما من الجنۃ والناس. کہاں سنا ناس میں یہ خناس انسانوں میں بھی ہے, یہ خناس انسانوں میں بھی ہے. پتا چلا بعض انسان بھی خناس ہیں اور بعض جن بھی خناس ہے, اور خناس کہتے اس عادت کو ہے کہ حق کے مقابلے میں بدی کا خیال ڈالنا. اب نبی کے نام پر انگوٹا چوم لیا کہ دیکھو یہ کیا کر رہے ہیں, خدا سے بڑا رہے ہیں, تو یہ خناس ہے. یہ صفت کیا ہے؟ خناس. اس لیے کہ یہ فکر کا آنا, یہ فکر کا آنا کہ نبی کو خدا سے بڑا دیا اور نبی کی تعظیم کی طرف دل کا نہ جانا, یہی صفت خناس ہے. یہی صفت ہے, سمجھے؟ یہی صفت ہے. شیٹ کے سامنے دو گھنٹے ہاتھ باندھے کھڑے ہوں گے, حضور کے لیے سلام کے لیے ہاتھ نہیں باندھتے, اعتراض آ جاتا ذہن میں فرن, نبی کے لیے کھڑے ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو جائز نہیں ہے, تو حرام ہے, معاذ اللہ حرام تک پہنچ جاتے ہیں, دلیل کچھ نہیں ہوتی ہے. تو یہی وہ خناس ہے جو ان کو بہکا رہا ہے. تو انسانوں میں بھی خناس ہے, ہاتھ باندھ کر ہم کھڑے ہو جائے, کہتے ہیں جی آپ تو ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے, یہ جائز نہیں ہے. تو میں نے کہا کیوں جائز نہیں ہے؟ کہا یہ نماز کی حیثیت ہے, یہ نماز کا طریقہ ہے, یہ خدا کے سامنے کھڑے ہونے کا طریقہ ہے. تو میں نے کہا پھر میں کیسے کھڑا جاؤں؟ کہا ہاتھ چھوڑ کے کھڑے ہو جائے. میں نے کہا یہ بھی نماز کا طریقہ ہے. جب آپ کھڑے ہوتے ہیں نا سمیع اللہ لمن حمیدہ, تو ہاتھ چھوڑ کے کھڑے ہوتے ہیں, ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں, چھوڑ کے کھڑے ہوتے ہیں. ناصر پان پر آپ پان خرید رہے ہوتے ہیں تو ہاتھ چھوڑ کے کھڑے ہوتے ہیں نا, تو کیا اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کی عبادت کر رہے ہیں, معاذ اللہ عبادت کر رہے ہیں. تو یہ وہ چیز ہے, من الجنت خناس انسانوں میں بھی ہوتے ہیں جو حق حق کو قبول کرنے کے لیے بس فتا ڈالتے ہیں. ارے حضور کے لیے ہاتھ باندھے جا رہے ہیں, جب جبریل حضور کے سامنے آتے تھے تو یوں بیٹھتے تھے جس طرح تیات میں بیٹھا جاتا ہے, دو زانوں حدیث جبریل میں اس طرح بیٹھتے تھے. تو سرکار نے تو نہیں کہا کہ یہ نماز کی ادا ہے, اس لیے کہ جو تعظیم کے طریقے حضور نے منع کر دیے وہ منع ہے, لیکن جس پر حضور نے کچھ نہیں فرمایا وہ سب کے مستحق اللہ اس کے رسول کی ذات ہے, اللہ اس کے رسول کی ذات ہے. تو لہذا ہاتھ باندھنا یہ شرک نہیں ہے, ہاتھ چھوڑنا یہ شرک نہیں ہے. یہ صرف یہ ہے کہ خناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس, یہ خاص صفت ہے جو صفت خناس ہے, جو نبی کی محبت سے روکتی ہے, حق سے روکتی ہے. لہذا ہمیشہ کسی کی بات پر تبصرہ کرنے کے لیے شیطان کے مختلف روپوں کو ذہن میں رکھیں گے آپ, تو سب چیز آپ کو سمجھ میں آ جائے گی کہ حق کہاں پر ہے اور یہ بات کیوں ہو رہی ہے. یہ جو اتنا ٹائم میں آپ کا لے رہا ہوں, اتنا لمبا درس چلا رہا ہوں, میں تو چاہتا کہ اعوذ باللہ کو ایک منٹ میں ختم کر دیتا اور چند باتیں کر دیتا, اس پر ایک درس میں مکمل ہو جاتی. اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ میرا فرض ہے کہ میں آپ کو شیطان کے بہکانے کے سارے وار بتا دوں. یہاں پر میں وہ باتیں نہیں کر رہا کہ جو نماز چھڑوائے گا یہ کرے گا, میں یہاں پر عقیدے کی بات کر رہا ہوں. نماز تو بعد میں چھڑوائے گا, عقیدے میں گمراہ کر دیا تو اس نماز کا کرنا کیا ہے پھر؟ بد عقیدہ بنا دیا تو پھر نماز کا کرنا کیا ہے؟ بد عقیدہ بنا دیا تو پھر اس نسبہ روزے اور تسبیح کا کرنا کیا ہے؟ تو ہم تو چل رہے ہیں عقیدے کے اوپر کہ وہیں سے دروازہ بند کر دو کہ وہ عمل کی طرف بھی نہ آ سکے, وہ وہیں سے دروازہ بند کر لو. تو قرآن کہتا ہے یہ کرتے کیا ہیں؟ آپ نے سورہ ناس میں دیکھا کہ یہ وسوسہ ڈالتا ہے, سورہ انعام میں الفاظ دوسرا, فرمایا یوحی بعضہم الی بعض. اب دیکھیں یوحی وحی کرتا ہے, یہ معنی کیا جائے گا یہاں پر؟ یہ کہتا نا ہر جگہ پر ایک ہی معنی ٹھوکتے ہیں دا یدو کے اندر. تو یہاں پر اللہ فرماتا ہے وہ شیطان انسان اور شیطان جن جو ہے وہ کرتے کیا ہے؟ فرما یوحی بعضہم الی بعض زخرف القول غرورا. یوحی, اگر یوحی کا معنی وہی کر دیا جائے جو ہمیشہ کیا جاتا ہے, تو معنی ہوگا کہ شیطان وہی کرتا ہے, تو یہ تو کفر ہو جائے گا. شیطان وہی کرتا ہے تو وہ لوگ بھی یہاں پر معنی تبدیل کرتے اور کہتے یوحی کا معنی وسوسہ ڈالتا ہے. تو میں نے کہا دیکھا نا, پتا چلا کہ قرآن کے لفظ کے لیے سیاق و سباق اور ذات کو دیکھ کر معنی تبدیل کرنا پڑتا ہے. یہی تو ہم سمجھا رہے ہیں تمہیں جب سے درس کے اندر بٹھا کر کہ جناب لفظ بھلے ایک ہو لیکن ذات اور شخصیت کو دیکھ کر معنی بدلنا پڑتا ہے. جیسا قرآن نے یہاں پر کہہ دیا کہ شیاطین انس اور جن جو ہے یوحی
بعضم الى بعد، یہ تو نہیں کہا جائے گا کہ ایک دوسرے کو وحی کرتے ہیں معاذ اللہ، نہیں، بلکہ کہا جائے گا کہ یوحی، ایک دوسرے کو دھوکہ دیتے ہیں، ایک دوسرے کو دھوکہ دیتے ہیں. زخرف القول قول غرورا، فرمایا کہ وہ خوشنما باتیں کرتے ہیں، ان کے دلوں کے اندر خوشنما، اور مال میں بڑا برکت ہو جائے گا، اٹھا لے حرام مال ہے تو کیا ہوا، بعد میں توبہ کر لینا. خوشنما بات کرتے ہیں، اور یہ خوشنما بات کر کے جو دھوکہ کرتے ہیں، قرآن نے ان کو کہا کہ یوحی بعضم الی بعض، وہ ایک دوسرے کو دھوکہ کرتے ہیں. طرح جب من دون اللہ کا معنی بت کے سامنے ہو تو وہاں پر عبادت کے کیا جاتا ہے، وہاں سے ولی مراد نہیں ہوا کرتے ہیں. یہی تو آپ کے دماغ میں بٹھانے کی کوشش کی جا رہی ہے ہر طریقے سے. ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیجیے. صلاۃً و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ. جامع ترمذی میں حدیث ہے، کتاب التفسیر کے اندر یہ سماعت فرما لیجیے. ذرا ایک بنیادی مفہوم کی طرف میں آ رہا ہوں، اپنے آپ کو بیدار کر کے رکھیں. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ ابن آدم کے قریب ایک شیطان کا نزول ہوتا ہے اور ایک فرشتے کا نزول ہوتا ہے. کیا مطلب؟ شیطان کا نزول سے کیا مراد؟ کہ ابلیس اترتا ہے؟ نہیں، برے خیال اترتے ہیں. اور فالہمھا فجورھا وتقواھا، قرآن نے کہا ہے نا نفس کے بارے میں، فالہمھا فجورھا وتقواھا، اس پر باغ ڈالی گئی ہے نیکی کی بھی بدی کی بھی، لیکن کامیاب کون ہے؟ قد افلح من زکاھا وقد خاب من دساھا. کامیاب وہ ہو جائے گا جو نفس کے برے خیالات کو چھوڑے گا اور نیک خیالات کی طرف اس کو لے کر آئے گا. اس لیے حضور اکثر دعا فرماتے تھے، میرے آقا کو ضرورت نہیں اس چیز کی، لیکن دعا فرما، اللہم آتی نفسی تقواھا، مولا میرے نفس کو تقوا عطا فرما دے، وزکیھا اور اسے پاک صاف کر دے، انت خیر من زکاھا، اس لیے کہ تجھ سے بہتر کوئی صفائی نہیں کر سکتا ہے، انت ولیھا و مولاھا، اس لیے کہ تو ہی میرا مددگار ہے اور تو ہی میرا والی و ناصر ہے. یہ حضور دعا فرماتا، اللہم آتی نفسی تقواھا و زکیھا انت خیر من زکاھا انت ولیھا و مولاھا یا رب العالمین. تو حضور فرماتے ہیں کہ فرشتہ بھی اترتا ہے، اس کے دل میں القا کرتا ہے، شیطان بھی اترتا ہے، شیطان کی طرف سے القا کرنے والا اسے مصائب سے ڈراتا ہے کہ دیکھ مولوی کی بات میں نہ آنا، داتا صاحب کی بات میں نہ آنا، خواجہ صاحب کی بات میں نہ آنا، قرآن کی بات میں نہ آنا، ورنہ تو پھنس جائے گا، ورنہ تو بربادی میں تو چلا جائے گا، تیرا پڑوسی اتنا کما رہا ہے تو کچھ نہیں کما سکے گا معاذ اللہ. اور وہ حق کی تکذیب سکھاتا ہے، اور فرشتہ جو القا کرتا ہے خیر کی بشارت دیتا ہے کہ واہ واہ تو اپنے رب سے ڈر کر کتنی نیکیاں کر رہا ہے، دیکھ کوئی نہیں دیکھ رہا لیکن تو حق پر ڈٹا ہوا ہے، سبحان اللہ، تو اپنے دل میں شکر کو پاتا ہے. تو حضور نے فرمایا کہ جس نے اس چیز کو دیکھا کہ وہ حق کی صداقت اس کے دل میں آ رہی ہے، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کی. تو جب یہ خیال آتا ہے تو میرے آقا کہتے ہیں کہ پھر اس وقت رب کا شکر ادا کرو. اور فرمایا کہ جب شیطان کی طرف سے مصائب کا خیال آئے تو پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ہم موضوع سے کہیں نہیں ہٹے ہیں، ہم اسی پر چل رہے ہیں. تو یہ حدیث پاک بھی میں اسی مناسبت سے پیش کر رہا ہوں. میں آپ کو دور بہت لے جاتا ہوں لیکن پھر پکڑ کے ساحل کی طرف اس لیے لاتا ہوں، دور اس لیے لے جاتا ہوں کہ ساری دنیا آپ دیکھ لیں، پھر پکڑ کر آئیں کہ بات یہی تھی جو یہ سمجھانی تھی، مفہوم یہی تھا. تو حضور نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس وقت پڑھ لیں. اور پھر آقا نے فرمایا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 268 کی تلاوت فرمائی کہ الشیطان یعیدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان جو تمہیں وہ غربت سے ڈراتا ہے، شیطان تمہیں غربت سے ڈراتا ہے، شیطان تمہیں فقر سے ڈراتا ہے، ویأمرکم بالفحشاء، اور گندی باتیں کرنے کا اور گندی عادتیں کرنے کا اور گندے کام کرنے کا تمہیں حکم دیتا ہے. فرمائیے جب حکم تمہارے دل پر آئے تو فوراً کیا پڑھو؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اپنے بچوں میں بھی منتقل کریں، یہ باتیں عام کریں اس کی مذمت کے لیے. تو گویا کہ یہ وہ چیز ہے جس کو شریعت مطہرہ نے بیان کیا ہے. ابلیس کے حوالے سے انشاءاللہ میں درس کل آپ کی خدمت پیش کروں گا. آج یہ نظریہ آپ سمجھ گئے کہ ابلیس ایک مشخص ذات کا نام ہے شیطان، رجیم، خناخ، یہ اس بری صفتوں کے مختلف نام. وقت میرے پاس نہیں ہے ورنہ پورے رمضان اسی کی تفسیر میں نکل جائے گا، ورنہ میں آپ کو بتاتا کہ خناس ایک الگ قسم کا وسوسہ ہے، رجیم ایک الگ قسم کی صفت ہے، صفت ہے ذات نہیں، ٹھیک ہے. اسی طرح شر جو ہے ایک الگ چیز ہے، شیطان ایک الگ چیز ہے، یہ الگ الگ چیزوں کا نام ہے. یہ ساری چیزیں جمع ہو کر ابلیس کے اندر آئی ہے، یہ ساری چیزیں جمع ہو کر کس میں آئی ہے، مل کر کے یہ کس کے اندر آئی ہے. کل میں آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کروں گا کہ ابلیس راندہ درگاہ کیوں ہوا. لیکن ایک سوال ہے یہاں پر کہ ابلیس جو ہے پہلے تو نیک تھا، اس میں شیطان کیسے گھس گیا؟ ابلیس تو شیطان گھس گیا سے مراد یہ نہیں کہ کوئی ذات حلول کر گئی، یہ گندی صفت کیسے آ گئی اس میں، عادت، یہ گندی عادت کس نے دلائی؟ پتا چلتا ہے کہ ابلیس سے بڑا بھی کوئی ایک دشمن ہے جس نے ابلیس کو گمراہ کر دیا. توجہ ہے آپ کی، ابلیس سے بڑا بھی ایک ابلیس ہے، صفت کے اعتبار سے عرض کر رہا ہوں، ابلیس سے بڑا بھی ایک شیطان ہے جس نے ابلیس کے پارسائی کے سارے شادیانے ٹھنڈے کر دیے. ابلیس کے سر پر جو تفخر و عظمت کا تاج تھا اس کو ملیا میٹ کر دیا، اس کے کاندھے پر جو عظمت کی چادر تھی تو لعنت اس پر اتار دی. تو کس نے ابلیس کو گمراہ کیا؟ سوال ہوتا ہے، ساری چیزوں کو ڈالتا ہے. داتا صاحب کہتے ہیں اس کو نفس نے گمراہ کیا. کس نے گمراہ کیا؟ مل کر کہیں کس نے گمراہ کیا؟ نفس نے گمراہ کیا. فرما اس سے بڑا شریر جو ہے وہ نفس ہے. اب دیکھو شیطان قید ہے، جو ابلیس ہے نا ابلیس وہ قید ہے رمضان میں، ابلیس رمضان میں قید ہے، لیکن اس کا گرو ہمارے اندر موجود ہے نفس، اس کا گرو ہمارے اندر موجود ہے نفس. نفس کا معنی میں مختصر طور پر یہ بتا دوں آپ کے سامنے، دو قسم کی چیزیں دل پر اترتی ہیں نا، اچھی بات بھی بری بات بھی، تو دونوں کی جگہ مرکز ایک نہیں ہے، دونوں کے مرکز الگ ہیں، جس کو صوفیہ کہتے ہیں. کچھ اخلاق حمیدہ ہوتے ہیں اور کچھ اخلاق خبیثہ ہوتے ہیں، کچھ خیالات نیک ہوتے ہیں اور کچھ خیالات بد ہوتے ہیں. تو فرما اخلاق حمیدہ اور نیک خیالات، اخلاق حمیدہ اور نیک خیالات کا مرکز جو ہے وہ دل ہے. فرشتہ یہاں القا کرتا ہے، فرشتہ یہاں القا کرتا ہے. تو نیک خیالات کا مرکز جو ہے وہ دل ہے. اور فرمایا کہ اخلاق خبیثہ اور اخلاق رذیلہ جب شیطان کی جانب سے اترتے ہیں تو نفس کس کو کہتے ہیں؟ نفس اس کے مرکز کو کہتے ہیں جہاں پر یہ پلید خیالات اترتے ہیں. نفس اس کے مرکز کو کہتے ہیں جہاں یہ پلید خیالات اترتے ہیں. تو ابلیس میں نفس موجود تھا، نفس موجود تھا. اب وہ کیا چیز ہے سننا چاہیں گے؟ درجنوں بحثیں کر دیجئے، میں نے بڑی کتابیں پڑھی اس پر لیکن مجھے کہیں سے تشرفی نہیں ہوئی. قربان جاؤں سیدنا داتا علی حجویری پر، 1000 سال ہو گئے اس کے مقدس کتاب کو، تقریباً 1000 سال ہو گئے. کشف المحجوب شریف، کشف المحجوب، جو چیزیں حجاب میں ہیں داتا صاحب نے اس کو کشف کر دی ہے، جو چیزیں چھپی ہوئی تھیں داتا صاحب نے اس کو کھول دی ہے. اس کتاب کو پڑھنے والا اگر پڑھے تو پھر اسے پتا چل جائے کہ داتا صاحب جیسا نہ کوئی عالم تھا، نہ فلاسفر تھا، نہ کوئی شیخ الحدیث تھا، نہ کوئی شیخ القرآن تھا. علوم کے جتنے شعبے ہیں اللہ نے اس میں ذرہ نہیں داتا علی حجویری میرے آقا کو کمال عطا فرمایا تھا، کمال عطا فرمایا. عقیدہ ہو، کیونکہ علم کے الگ الگ شعبے ہیں نا، علم کلام، علم عقیدہ، علم تفسیر ہے، علم حدیث ہے، علم قرآن ہے، علم اصول قرآن ہے، علم فلسفہ ہے، علم منطق ہے، علم بلاغت ہے، علم فصاحت ہے، کئی گویا کے شعبے علم کے ہیں. داتا صاحب علیہ رحمت کی اس کتاب کو آپ پڑھیں گے تو ہر شعبے کے جامع آپ کو داتا صاحب نظر آئیں گے. اور میں نے کل بھی عرض کیا تھا آپ کے سامنے کہ یہ مقدس پاکیزہ کتاب ہے، کہ داتا صاحب نے اس کتاب کو کسی لائبریری میں بیٹھ کر نہیں لکھا. کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا. داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ جب غزنی سے چلے تھے لاہور کی طرف تو راستے میں آپ کا خادم تھا، جو خادم بھی بڑا باکمال تھا جس نے ایسی ایسی باتیں پوچھی ہیں، اور پھر داتا صاحب اس کو سفر کے اندر باتیں بولتے چلے جاتے تھے اور وہ اسے لکھتا چلا جاتا تھا. اس میں نہ جانے کتنی قرآنی آیتیں ہیں، نہ جانے کتنی احادیث ہیں، کتنے مذاہب کا ذکر ہے. یہ داتا صاحب نے سارا زبانی لکھوایا ہے، تو اندازہ کیجئے سفر کی مصروفیت اپنی جگہ پر، تھکن اپنی جگہ پر. جو سفر کی صحبتوں میں بھی جس کا علم اتنا بولتا ہو اگر وہ کمال کے ساتھ لکھنے پر آ جائے تو اس کی شان کیا ہوگا.
اس لیے ہم کہتے بھابھیوں کوئی ایسا ولی تمہاری جماعت میں ہے تو اٹھا کر ہمیں بتا دو ہے. اور اگر تم پھوں پھا کرتے ہو تو ہم آج کہتے ہیں آؤ یہ داتا صاحب کی کتاب موجود ہے اس پر دیکھ لیتے ہیں, جو داتا صاحب کا عقیدہ ہوگا وہ اپنا لیتے ہیں, چلو جو داتا صاحب کا عقیدہ ہوگا وہ اپنا لیتے ہیں, فیصلہ ختم, بات مکمل. ہزار سال پرانی کتاب ہے یہ کشف المحجوب شریف. اب میں اس کو لفظ بلفظ پڑھتا ہوں, ایک دفعہ باواز بلند بالکل صحیح ہو کر بیٹھ جائیے اور درود پاک پڑھ لیجیے. دو صفحے قابل غور ہیں, اس کو سمجھیے. آپ کے ذہنوں میں بھی سوال اٹھتے ہوں گے جو اس کا جواب آتا ہے. فرماتے ہیں نفس کی حقیقت اور خواہش کے معنی. جان تو اے مخاطب کہ نفس کا لغوی معنی کسی شے کا موجود ہونا اور کسی شے کی حقیقت کا ہونا اور کسی شے کی ذات کا ہونا ہے. نفس کا معنی بتا رہے ہیں. لوگوں کی عادتوں اور عبارت سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس کے کئی معنی ہیں جو ایک دوسرے معنی کے خلاف استعمال ہوتے ہیں, یعنی متضاد معنی میں استعمال ہوتے ہیں. اب دیکھیے سمجھے آپ, میں اس کو ریپیٹ نہیں کرتا, وقت نہیں میرے پاس اتنا, اس کو میں پڑھ رہا ہوں, ریکارڈ بھی ہو رہا ہے, تو آپ کو اگر سمجھ میں نہیں آ رہا عبارت ذہن سے جا رہی ہے تو آپ اس کو کیسٹ لے کر سی ڈی لے کر اس کو ریورس کر کے فارورڈ کر کے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. یہاں تک تو داتا صاحب نے نفس کا معنی پیش کر دیا, ٹھیک ہے, کہ نفس کا معنی کسی شے کا موجود ہونا, اس کا لغوی معنی کر رہے ہیں. نفس کسی شے کا موجود ہونا, کسی شے کی حقیقت کا ہونا, کسی ذات کا ہونا, ٹھیک ہے, یہ داتا صاحب نے لغت کی بات کر دی. چلتے پھرتے کوئی لغت نہیں پڑھی انہوں نے ابھی اس وقت, لیکن لغت کے حوالے دے رہے ہیں, اور کوئی مائک اللہ علیہ سے ایک حوالے کو غلط ثابت نہیں کر سکتا. یہ بات بتا دی, لغت کا معنی پیش کر دیا. اب داتا صاحب آ رہے ہیں مذاہب پر کہ مختلف فرقوں نے اس کو کس معنی میں لیا ہے. یہ اب داتا صاحب کا علم کلام پر جو عبور ہے اس کو آپ دیکھیے, تقابل ادیان پر جو عبور ہے اس کو دیکھیے, اسلامی سارے فرقوں پر داتا صاحب کی کتنی گہری نظر ہے اس کو دیکھیے آپ. آپ فرماتے ہیں نفس کا معنی, فرمایا کہ نفس کا معنی موجود ہونا ہے, نفس کا معنی کسی چیز کا موجود ہونا ہے, کسی چیز کی حقیقت کا ہونا ہے. فرماتے ہیں ایک گروہ کے نزدیک نفس کا معنی روح ہے. سب کو کھولتے ہیں پھر اپنے آخر میں جو رائے پیش کریں گے تو آپ واہ واہ کرتے رہ جائیں گے, سبحان اللہ. میں بھی آج تک یہی سمجھتا تھا جو یہ گروہ لکھ رہے ہیں, اور اب تک بےچینی کے شکار تھا, لیکن یہ درس قرآن کی برکت سے جب اس کتاب کو میں نے کئی دفعہ پڑھا ہے لیکن اتنی توجہ سے نہیں پڑھ پایا, لیکن جب شیطان سے دشمنی لی ہے تو پھر داتا صاحب کی پناہ میں نے لی ہے, اور پھر میں نے اس کو غور سے پڑھا تو سارے گوشے میرے سامنے آ گئے ہیں. فرما ایک گروہ کہتا ہے کہ نفس کا معنی روح ہے, اور ایک گروہ کے نزدیک نفس کا معنی مروت ہے. یعنی انسان کے اندر جو مروت پیدا ہوتی ہے یہی نفس ہے, انسان میں جو روح ہے یہی نفس ہے. فرماتے یعنی بندے کے اندر اچھی صفات کا ہونا, اور ایک گروہ کے نزدیک نفس کا معنی جسم ہے, جو باڈی ہماری یہ نفس ہے, اور ایک گروہ کے نزدیک نفس کا معنی خون ہے, یہ نفس ہے, اور ایک گروہ کے نزدیک نفس کا معنی خون ہے. محققین اولیاء اور صوفیہ ان معنوں میں سے کوئی معنی مراد نہیں لیتے, رد کر لیا. اتنے بڑے بڑے مذاہب کو رد کیا انہوں نے, اور اگر آپ ہمارے عقیدے کی کتابوں کو پڑھیں, علامہ طفسدانی کو پڑھیں, تو وہ نفس کا معنی روح لیتے ہیں, نفس کا معنی. تو داتا صاحب کن شعبے والوں کو چیلنج کر رہے ہیں؟ یعنی علم کلام یہ عام گروہ نہیں ہے, یہ فقہا متکلمین کا گروہ ہے, لیکن فرماتے ہیں نہیں نہیں یہ مولوی نہیں سمجھ پائے کہ نفس کیا چیز ہے. فرمایا انہوں نے تو تقریروں میں کہا ہے نا, ہم نے تو مشاہدے سے دیکھا ہے, انہوں نے تو تقریروں میں باتیں کی ہے, انہوں نے تو پھر یہ پڑھا ہے کہ نفس امارہ ہوتا ہے, نفس لوامہ ہوتا ہے, نفس مطمئنہ ہوتا ہے, تقریر کر دی واہ واہ ہو گئی. فرمایا انہوں نے یہ باتیں کی ہے, ہم نے اس کو دیکھا ہے, پرکھا ہے, مشاہدہ کیا ہے, پریکٹیکل کیا, عملی طور پر کیا ہے. یہ ہے صوفی کی شان, صوفی کی شان یہ ہے. صوفی اس نتیجے تک پہنچتا ہے. اب آپ دیکھیے اس لیے صوفی سے بڑا کوئی سائنسدان بھی نہیں ہوتا, اس لیے صوفیہ سے بڑا کوئی فلسفی بھی نہیں ہوتا, اس لیے صوفیہ سے بڑا کوئی منطقی بھی نہیں ہوتا. اسلام کے جتنے بڑے بڑے فلاسفر اگر آپ دیکھیں گے تو وہ صوفیہ ہیں, اس لیے کہ شے کی حقیقت تک صوفیہ پہنچتے ہیں. سائنسدان تو مادی چیزوں سے پہنچتا ہے, وہ مادی چیز میں بھی غور کرتے ہیں اور خدا کے اوپر اتنا بھروسہ کرتے ہیں کہ اللہ سارے پردے ہٹا کر ان کو حق الیقین تک لے جاتا ہے. عین الیقین ان کے پاس, علم الیقین. زمین کے نیچے, سمندر کے اندر پیٹرول ہے, علم الیقین ہے. لیکن صوفیہ کا ذکر اور ان کی شان اتنی ہوتی ہے کہ اللہ سارے حجاب ہٹا کر ان کو چیز دکھاتا ہے, تو علم الیقین سے انہیں عین الیقین ہو جاتا ہے کہ اس چیز کو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں.
اور جب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں تو یہی ایمان کا کمال یہ حق الیقین ہے. اس میں ایک بات یہ بھی آ گئی کہ ہمارے ایمان میں اور داتا صاحب کے ایمان میں فرق ہے. ہمارا ایمان جو ہے وہ 99 درجے میں ہے اور داتا صاحب علیہ رحمت کا ایمان جو ہے وہ پہلے درجے میں ہے جو غیر انبیاء غیر صحابہ سے متعلق ہے. یعنی یہ یقین جتنا مضبوط ہوگا تو ایمان بڑا ہوگا نا. ایمان تو یقین کا نام ہے. آپ کا یقین جتنا مضبوط ہوگا اتنا ایمان مضبوط ہوگا. ہمارا یقین ہے اتنا نہیں, اس لیے ایمان میں کمزوری ہے ہمارے. یہ صوفیہ وہ ہے جو ہر چیز کو مشاہدے سے دیکھتے ہیں, اس لیے ایمان میں ان کی پختگی ہے. فرماتے ہیں کسی نے اس کا معنی روح کے کیا, کسی نے اس کا معنی مروت کے کیا, کسی نے اس کا معنی جسم کے کیا, کسی نے اس کا معنی خون کے کیا. فرماتے ہیں بھائی میری بات سنو, محققین اولیاء و صوفیہ ان معنوں میں سے کوئی معنی مراد نہیں لیتے. کیوں نہیں لیتے؟ فرما جواب دیتا ہوں ایک ایک کا میں. ابھی کہیں سبحان اللہ. گنبد یاد ہے؟ دیکھ لو گنبد. بس اس گنبد کو اپنی آنکھوں میں بساؤ اور پھر دیکھو. اچھا فرماتے ہیں کہ محققین اولیاء و صوفیہ نے ان معنوں میں سے کوئی معنی مراد نہیں لیا, نہ جسم لیا نہ نور روح یا نہ خون لیا ہے. تمام بزرگ اس بات پر متفق ہیں کہ نفس کی حقیقت شر و فتنے کا سر چشمہ اور برائی کی طرف لے جانے والی چیز ہے. نہ وہ روح ہے نہ وہ جسم ہے نہ وہ خون ہے. فرماتے ہیں نفس کیا ہے؟ فرما نفس کی حقیقت شر و فتنے کا سر چشمہ اور برائی کی طرف لے جانے والی چیز ہے. ایک گروہ کہتا ہے کہ نفس ایک ذات ہے جو بندے کے قالب میں یعنی ڈھانچے کے اندر رکھی گئی ہے, جس طرح روح رکھی گئی ہے باڈی کے اندر جسم کے اندر. اور ایک گروہ کہتا ہے کہ نفس بندے کے قالب کے اندر ایک صفت ہے جسے زندگی کہتے ہیں. اور محققین اس بات پر متفق ہے کہ کمینے اخلاق یعنی گندے اور مذموم افعال کا سبب نفس امارہ ہے. نفس میں جو چیز نکلتی ہے وہ دو قسم کی ہے, ایک گناہ نمبر دو برے خیال جیسے کہ تکبر حسد بخل غصہ کینہ. اس کی مثال جو شریعت شرع شریف کے اندر یعنی شریعت میں عقل کے اعتبار سے بری ہے اور ریاضت ان برے اوصاف کو بندے سے دور کر دیتی ہے. فرما ریاضت جو ہے اس کا مقابلہ جو ہے محاسبہ جو ہے بندے کو اس عادت سے بری کر دیتی ہے. جس طرح کے توبہ بندے کے گناہ کو مٹا دیتی ہے. گناہ ظاہری اوصاف میں ہیں, گناہ ظاہری اوصاف میں ہیں, اور یہ برے اخلاق باطنی اخلاق میں سے ہیں. اور ریاضت ظاہر کا نام ہے. ریاضت کے ذریعے ظاہر صاف ہوتا ہے اور توبہ کی کثرت سے باطن صاف ہو جاتا ہے. باطن میں جو خرابی غلط چیزوں کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے وہ ظاہری توبہ اور بلندی اوصاف سے پاک اور صاف ہو جاتی ہے, اور وہ خرابی جو ظاہر پر پیدا ہوتی ہے وہ باطن کے اعلیٰ اور نفیس اوصاف سے پاک اور صاف ہو جاتی ہے. اور نفس اور روح دونوں قالب یعنی جسمانی ڈھانچے کے لیے جہان میں دو لطیفے کے مانند ہیں. لطیف وہ چیز ہوتی ہے جو بظاہر نظر نہ آئے, جیسا کہ شیطان اور فرشتے اور جنت اور دوزخ وغیرہ. ایک لطیفہ بہتری کی جگہ ہے اور دوسرا لطیفہ شر اور فتنے کا محل ہے, جو میں نے آپ کو پہلے کہا تھا اخلاق حمیدہ اور اخلاق رذیلہ. جیسے کہ آنکھ دیکھنے کی جگہ ہے, کان سننے کی جگہ ہے, تالو کسی چیز کے ذائقے کے معلوم کرنے کی جگہ ہے, اسی طرح دوسری چیزیں جو اس دنیا میں موجود ہیں اور آدمی کے اندر وہ اوصاف جو اس کے ڈھانچے میں امانت کے طور پر رکھے گئے ہیں. پس نفس کی مخالفت تمام عبادتوں کا سر اور سر چشمہ ہے. نفس کی مخالفت تمام مجاہدات کا کمال ہے. بندہ نفس کو دبانے یعنی کنٹرول کرنے کے بغیر اللہ کے راستے کو نہیں پا سکتا, یعنی اس سے راستہ نظر ہی نہیں آئے گا, کیونکہ نفس کی موافقت نفس کی باتوں کو قبول کرنے سے بندے کے لیے ہلاکت ہے, اور اس کی مخالفت کرنا بندے کے لیے نجات ہے. آگے سنیے, اللہ تعالیٰ نے نفس کی مخالفت کرنے کا حکم دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے نفس کی مخالفت کرنے کا حکم دیا ہے, اور جو لوگ نفس کی مخالفت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی تعریف اور مدح کرتا ہے, اور جنہوں نے نفس کی موافقت کی ان کی مذمت کرتا ہے, جیسا کہ قرآن نے کہا وَنَّهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. جس نے نفس کی خواہش جو نفس کی خواہش سے رکا اس کا ٹھکانہ جنت ہے. آگے فرماتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے نفس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے گزارش کی، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی. فرماتے ہیں کہ میں اپنے نفس کو پاک نہیں کہتا، بے شک نفس بہت بری چیز ہے، مگر جس پر اللہ تعالیٰ رحم فرما دے. آگے سنیے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اذا اراد اللہ بعبد خیرا سبحان اللہ بصرہ بعیوب نفسہ، یعنی جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے پر مہربانی کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اسے اس کے گناہ دکھا دیتا ہے. اللہ اللہ. روایت میں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر وحی بھیجی اور کہا، یا داؤد عاد نفسک فہن ودیا بادا واتیہ، اے داؤد اپنے نفس کی مخالفت کر، بے شک میری محبت نفس کی مخالفت کرنے میں ہے. آگے سنیے، محبت سے کہیے سبحان اللہ، مل کر پڑھیے اعوذ باللہ من الشیطان. اب آگے چلیے، چند باتیں جو اب مقدمے کے طور پر خلاصے کے طور پر آئی ہے، اب یہ ساری تفصیل کا خلاصہ آ رہا ہے. بس جو کچھ میں نے بیان کیا ہے، سبحان اللہ کتنے پیارے جملے ہیں، جو کچھ میں نے بیان کیا ہے، مجھے یوں لگ رہا ہے جیسے ڈاکٹر صاحب ابھی بول رہے ہیں، سبحان اللہ. جو کچھ میں نے بیان کیا ہے یہ تمام اوصاف ہیں، تو اوصاف کے لیے ضروری ہے کہ اس کے موصوف بھی ہوں. اوصاف کے لیے ضروری ہے کہ اس کے موصوف بھی ہو جس کے ساتھ وہ صفات قائم ہوں. صفت قائم ہوگی ذات کے ساتھ میں، مثال کے طور پر انسان ہوگا تو اس کو حافظ قرآن آپ کہیں گے، قاری قرآن کہیں گے، سیٹھ صاحب کہیں گے، بیٹا کہیں گے، اولاد کہیں گے. اس لیے کہ اولاد بیٹا یہ سب انسان کی صفت ہے جو انسان کے ساتھ قائم ہے. اگر انسان ہی نہ ہو تو بیٹا کس کو کہیں گے آپ، انسان ہی نہ ہو تو اچھا کس کو کہیں گے آپ، انسان ہی نہ ہو تو امانت کس کو کہیں گے آپ. دیکھیں بالکل بچوں کی طرح سمجھاتے ہیں، فرماتے بس جو کچھ میں نے بیان کیا یہ تمام اوصاف ہیں، تو اوصاف کے لیے ضروری ہے کہ ایسے موصوف ہو جس کے ساتھ وہ صفات قائم ہو، اس لیے کہ صفت بغیر موصوف کے قائم نہیں ہوتی. تو اس نفس کی صفتوں کو پہچان ڈھانچے کے پہچان کے بغیر نہیں ہو سکتی، کیونکہ جس ڈھانچے کے اندر ہی ہے. پہلے ڈھانچے کو سمجھو، ڈھانچے کو سمجھو گے صفت سمجھ میں آ جائے گی. بہت مؤدب ہو کے ان باتوں کو سنیے گا. میری تقریر تو جیسی بھی سنی تو بالکل ٹھیک ہے، ہماری تقریر کی کیا اوقات اور حیثیت ہے، یہ داتا صاحب کا کلام ہے، اس کو بڑے احترام سے سنیے گا. فرماتے ہیں اور ان بری صفتوں کو پہچاننا طریقہ انسان کے اوصاف اور ان کے اوصاف کا راز میں ہے. یعنی پہلے انسان کو سمجھو، پہلے. اب بڑے بڑے فلسفی ایک راستے میں کھڑے اور داتا صاحب دیکھیں کیا فرماتے ہیں، تاکہ واضح طور پر معلوم ہو جائے کہ بری صفات کیا ہے. پہلے انسان تو سمجھ میں آئے تمہیں، پھر تمہیں پتا چلے گا انسان کے اندر کیسی کیسی باتیں آتی ہیں. لوگوں نے انسان اب فرقوں کی طرف چلتے ہیں. فرماتے ہیں لوگوں نے انسانیت کی حقیقت کے بارے میں گفتگو کی ہے کہ انسان کا نام انسان ہونا کس چیز کے ساتھ مناسبت رکھتا ہے، یعنی انسان کو انسان کیوں کہا گیا ہے. داتا صاحب کہتے ہیں یعنی کس چیز کا نام انسان رکھا جائے. انسان کس کو کہتے ہیں؟ جو زندہ ہے وہ انسان ہے، آئے 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 آئے. جو زندہ ہے وہ انسان ہے، جو قبر میں وہ انسان ہے، جو پیدا نہیں ہوا تو وہ انسان ہے کون؟ اتنا موضوع کوئی کھول نہیں سکتا، کیونکہ جس نے کھول لیا تو واپس نہیں آ سکتا. یہ داتا صاحب کا کلام ہے، کمال ہے کہ اس فضا کو کھول دیتے ہیں اور پرواز کر کے پھر اپنی منزل پر آ جاتے ہیں. یہ کمال ہے. اب دیکھیے کتنے بڑے موضوع کو داتا صاحب کھول رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ انسان کا نام انسان ہونا کس چیز کی مناسبت سے، یعنی کس چیز کا نام انسان رکھا جائے. اللہ تعالی اور حق کے طالبوں کے لیے ان چیزوں کا علم ہونا فرض ہے. داتا صاحب کہتے ہیں انسان کو جاننا اس کے لیے فرض ہے جو خدا کا ہونا چاہتا ہے، جو خدا کا. ابھی نماز میں فائدہ مائدہ کیوں نہیں دیتی ہے؟ اس لیے کہ ہم نے انسان کو نہیں سمجھا، انسان ہی کو نہیں سمجھا. اس لیے کہ جب تک ہم سواری تیار نہیں کریں گے تو ہم منزل کی طرف کیسے بڑھیں گے. ہم نے میپ وغیرہ تو حاصل کر لیا لیکن سواری اتنی زوردار نہیں جو صراط مستقیم پر چل سکے، اور وہ جب چل سکے گی جب ہم انسان کا پتہ چلے گا. فرماتے ہیں داتا صاحب اس جملے کو ذرا غور سے دوبارہ سنیے کہ اللہ تعالیٰ اور حق کے طالبوں کے لیے ان چیزوں کا علم ہونا فرض ہے، اس لیے کہ جو بندہ اپنی ذات سے جاہل ہوتا ہے
وہ دوسرے کے بارے میں زیادہ جاہل ہوتا ہے. جو میں وہی حدیث آگے من عرف نفسہ اور قول آگے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ, جس نے اپنی ذات کو جان دیا اسی نے رب کو جانا ہے. اب راز یہ ہے کہ بندہ اپنے سمجھے, انسان انسان کو سمجھے. فرماتے ہیں اور جب بندے کو مکلف کیا شریعت کا کہ اللہ تعالیٰ کو پہچاننے, تو اسے اپنی ذات کی معرفت کا ہونا ضروری ہے. اسے اپنی ذات کی معرفت کا ہونا ضروری ہے. یہ میں لاکھوں روپے کی بات آپ کے سامنے کر رہا ہوں. یہ کتاب وہ ہے جس کو سونے کے پانی سے لکھا جائے, سونے کے پانی سے لکھا جائے. یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں وہ حقیقتیں بیان کی گئی ہے. میں کہتا ہوں یہ وہ کتاب ہے کہ جس کو پڑھنے کے بعد بندہ پھر قرآن کی طرف جائے, یعنی قرآن کی تلاوت تو رکھے لیکن فہم قرآن اس کتاب کے بعد آتا ہے. فرماتے ہیں کہ اپنی ذات کی معرفت کا جاننا ضروری ہے تاکہ اپنی ذات کا عارضی ہونا اور خدا کی ذات کا قدیم ہونا پہچان لے. یہ وہابی کیوں مست ہو جاتا ہے, اس میں یہی خرابی ہے. اور اپنی فنا کو اللہ تعالی کی بقا کے ساتھ معلوم کر لے, یعنی اس کو یہ علم ہو جائے کہ میں نے آخر کار ختم ہی ہونا ہے اور اللہ تعالی نے ہمیشہ باقی رہنا ہے. قرآن پاک نے کفار کو کہا ہے کہ وہ اپنی ذات سے جاہل ہیں اور کہا وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّتِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن صَفِيَ نَفْسَهُ اَي جَهِلَ بِنَفْسِهِ, ابراہیم کے دین سے کون منہ پھیرتا ہے مگر وہ جو اپنی ذات سے جاہل ہے. فرماتے کسی بزرگ نے خوب کہا کہ من جہل نفسہ فقط فہو بالغیر اجہل, جو اپنے نفس سے جاہل رہا وہ دوسروں سے متعلق سب سے بڑا جاہل ہے. کتنی پیاری باتیں ہیں, دیکھیے یہ نفسیات سے قریب باتیں ہیں. فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم, داتا صاحب اس کو حدیث کہہ رہے ہیں کہ من عرف نفسہ فقط عرف ربہ, ای من عرف نفسہ بالفنا فقط عرف ربہ بالبقاء, جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے رب کو پہچان لیا. یعنی جس نے اپنے نفس کو فنا کے ساتھ پہچانا, جس نے اپنے نفس کو فنا کے ساتھ پہچانا اس نے اپنے رب کو بقا کے ساتھ پہچان لیا. کسی اور شخص نے بڑی خوب بات کہی, من عرف نفسہ بالذل فقد عرف ربہ بالعز, جس نے اپنے نفس کو ذلت کے ساتھ پہچانا پس یقیناً اس نے اپنے رب کو عزت کے ساتھ پہچان لیا ہے. فرما کسی بزرگ نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ من عرف نفسہ بالعبودیت فقد عرف ربہ بالربوبیت, فرمایا جس نے اپنے نفس کو بندہ ہونے کے اعتبار سے عبودیت یعنی عبادت کرنے کے ساتھ پہچانا اس نے اپنے رب کو اپنی پرورش کے ساتھ پہچانا, یعنی اس کی پرورش اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے. پس ابھی آگے دیکھیے, پس ہر وہ بندہ جو اپنے آپ کو نہیں پہچانتا وہ تمام چیزوں کی معرفت یعنی پہچان کرنے سے حجاب میں ہوتا ہے. اور ان تمام اقوال سے مراد انسانیت کی پہچان ہے. اور جو لوگ کعبہ معظمہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں ان کا آپس میں انسان کے بارے میں اختلاف ہے. ایک گروہ کہتا ہے انسان صرف روح کا نام ہے اور یہ جسم اور روح کے ڈھانچے میں ڈھال دیا گیا ہے اور روح کے رہنے کی جگہ اور مقام کا نام ہے تاکہ طبیعتوں کے خلل اور بیماری کی روح محفوظ رہے. جس حس اور عقل وغیرہ اس روح کی صفتیں ہیں. حضرت داتا صاحب کہتے ہیں میں کہتا ہوں انسان کی یہ تعریف باطل ہے. کہو سبحان اللہ. اگر مزہ نہیں آ رہا تو میں اس کلام کا مذاق نہیں اڑانا چاہتا. اگر مزہ نہیں آ رہا میں مزہ نہیں اڑانا چاہتا, میں چاہتا ہوں پھر تنہائی میں میں خود پڑھ کے اس کو ذوق لیتا رہوں. سننا چاہتے ہیں اس کی نہیں آنی چاہیے, نہیں سننا گھر جائیں, آپ آرام کریں گھر جا کر, کوئی ضروری فرض نہیں ہے اس چیز کا سننا. لیکن جو طالبان حق ہے جو حق کی طرف جانا چاہتے ہیں ان کے مرشد کہتے ہیں ان جانوں کا جاننا فرض ہے, ان باتوں کو سمجھنا فرض ہے. توجہ ہے آپ کی, میں بار بار رک کر جھنجھوڑ اس لیے رہا ہوں تاکہ جواہر آپ کے جھولیوں میں میں پھینک سکوں. اب غور سے دیکھیے, داتا صاحب کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ انسان جو ہے وہ روح کا نام ہے اور یہ ساری روح کی صفتیں ہیں اور یہ عقل کی صفتیں ساری اور روح جو ڈھانچے میں ڈال دی گئی بس اس کا نام گویا کہ انسان ہے. داتا علی حجویری دعویٰ کر کے کہتے یہ غلط ہے, یہ انسان کی یہ تعریف باطل ہے. کیوں انسان, تم کہتے ہو انسان روح کا نام ہے, اب دیکھو کیسی منطق دلیل لاتے ہیں. فرماتے اس لیے کہ جب انسان جب جان یعنی روح اس ڈھانچے سے نکل جاتی ہے تب بھی تو انسان میں جان تو ہو تو کہتے ہیں کہ انسان زندہ ہے. یہ انسان زندہ ہے, اور اگر اس سے جان نکل جائے تو کہتے ہیں انسان مردہ ہے, تو انسان کو پھر بھی انسان تو تم کہتے ہو. اگر انسان روح کا نام ہے, ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں انسان روح کا نام ہے, تو روح جسم سے نکل گئی تب بھی تو آپ اس کو انسان کہتے ہو. ہاں تم کہتے ہیں انسان روح کا نام ہے, تو انسان کے جسم سے روح نکل گئی تب بھی تم اس کو انسان ہی کہتے ہو. اور دوسرا یہ, روح تو جانور کے اندر بھی ہوتی ہے, ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں. دیکھیے سبحان اللہ کیسے توڑتے ہیں ایک دلیل کو. فرما دوسرا یہ کہ حیوان کے اندر بھی روح ہے, لیکن اسے انسان تو نہیں کہتے آپ. اگر انسان روح کا نام ہے تو روح نکل گئی, روح نکل گئی تو مردے کو بھی تو ہم انسان کہتے ہیں. مثال کے طور پر میرا انتقال ہو گیا, کسی شخص کا انتقال ہو گیا, تو ممبر پر جب اعلان ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ بھائی شاہ صاحب فلاں فلاں دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں. نام تو نہیں بدل جاتا نا, ذات تو نہیں بدل جاتی, تو ڈاکٹر صاحب اسی کو چیلنج کر کے کہتے ہیں. کہ میں اپنے آپ پر اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ مزید اس کو کرے دیں ہم اپنے اندر سے, تاکہ یہ عرفان ہماری دل کی زمین کرے دی جائے اور یہ بیج جو حقیقت کا ہے وہ اندر جا کر لگ جائے. فرمایا روح انسان کیسے ہو سکتی ہے؟ فرمایا انسان کی یہ تعریف باطل ہے, اس لیے کہ جب انسان مر جائے تب بھی اس کو انسان کہا جاتا ہے, اور حیوان کے اندر بھی روح ہے لیکن اسے انسان آپ نہیں کہتے. اگر انسانیت کی علت روح ہوتی تو ہر جاندار چیز کو آپ انسان کہتے, درخت کو بھی آپ انسان کہتے, ہر جاندار چیز کو آپ انسان کہتے. پس معلوم ہو گیا, یعنی دلیل قائم ہو گئی کہ روح کو انسان نہیں کہتے اور یہ مذہب باطل ہے. یہ ہے داتا صاحب, سب صحیح سب صحیح. یہ داتا صاحب نہیں ہے, پیر ایسا نہیں, وہ منافق ہوتا ہے. پیر وہ ہوتا ہے جو ایک صحیح ہے بھائی باقی سب غلط ہے, ایک ہی صحیح ہے, یہ پیر ہوتا ہے. اب آپ دیکھیے, فرمائیے مذہب باطل ہے, اور ایک دوسرے گروہ نے کہا کہ انسان روح اور جسم دونوں کا نام ہے. چلو اختلاف ختم ہو. اب داتا صاحب دوسری طرف آتے ہیں, ایک ایک منزل چلتے ہیں. فرماتے ہیں ایک نے تو روح کا کہا تو اس کا حال تو تم نے دیکھ لیا. ایک کہتا ہے انسان روح اور جسم دونوں کا نام ہے, ایک ان میں سے جدا الگ ہو جائے تو اسے انسان نہیں کہتے. جس طرح وہ گھوڑا جس میں سفید اور سیاہ دو رنگ موجود ہوں تو اسے ابلق کہتے ہیں. جب یہ دونوں ایک دوسرے سے الگ ہوں تو ایک سیاہ اور دوسرے کو سفید کہتے ہیں, ابلق تو نہیں کہتے. کالا اور سفید مل جائے تو ابلق ہے, الگ الگ ہو جائے تو کالا سفید کہتے ہیں. تو انسان روح اور جسم کا مجموعہ ہے, روح نکل جائے تو پھر اس کو انسان نہیں کہتے. فرماتے ہیں اور انسان کی یہ تعریف بھی باطل ہے. فرماتے ہیں انسان کی یہ تعریف بھی باطل ہے, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے شاہ فرمایا ہل اتا علی الانسان شین من الدہر, سبحان اللہ, لم یکن شیئا مذکورا. فرما بے شک انسان پر ایک ایسا وقت گزرا ہے, اللہ فرماتا ہے کہ کہیں اس کا نام بھی نہ تھا. آدم بے جان خاک اور مٹی کو بھی اللہ نے انسان کہا ہے. یعنی اللہ کہہ رہا ہے نا, یہاں پر دیکھیے داتا صاحب استدلال کر رہے ہیں سورہ الدہر کی پہلی آیت سے, کہ حلتا علی انسان حین من الدہر, حلتا انسان, انسان پر, انسان پر ایک وقت ایسا آیا جب وہ کچھ بھی نہیں تھا, جب وہ کچھ بھی نہیں تھا. تو داتا صاحب کہتے دیکھیے نا کہ آدم علیہ السلام کا جسم بھی نہیں ہے اور مٹی بھی نہیں ہے, لیکن یہاں پر حضرت آدم کو انسان کہہ کے خدا کیا جا رہا ہے. روح والے کو بھی اڑایا اور جو جسم اور روح کا مجموعہ کہتا تھا اس کو بھی ختم کر دیا. فرمایا تو کون ہوتا ہے روح اور جسم کا مجموعہ انسان کو کہنے والا؟ اللہ نے تو اس وقت بھی انسان کا اطلاق انسان پر کیا ہے کہ جب اس کا جسم بھی نہیں بنا تھا, اس کی روح بھی نہیں بنی تھی. فرمایا آدم کے بے جان علیہ السلام خاک اور مٹی کو انسان کا, حالانکہ اس کے قلب میں روح نہیں ڈالی تھی. اب اور ایک گروہ کہتا ہے, ایک گروہ کہتا ہے, ٹائم ہے آپ کے پاس؟ درود پاک پڑھیے. ایک گروہ کہتا ہے, ایک گروہ کہتا تھا انسان روح ہے, کیا ہے؟ اس کو باطل کیا. ایک گروہ کہتا ہے انسان روح اور جسم کا مجموعہ ہے, اس کو میرے داتا صاحب نے باطل کیا. تیسرا گروہ کہلاتے ہیں, فرماتے ہیں ایک گروہ کہتا ہے انسان ایسی چیز ہے جس کی تقسیم نہیں ہو سکتی. چلو تیسری بات آ گئی, ایک نے ایک کے ساتھ خاص کیا, دوسرے نے مجموعہ مرکب بنایا, اور تیسرا گروہ یہ ہے کہ بھائی ہے تو یہ ایسی چیز کہ جس کا کوئی جز نہیں ہے, جز لا ینفق, جز لا یتجزا, جو منطق میں کہا جاتا ہے, فلسفے میں کہا جاتا ہے. فرمایا ایک گروہ کہتا ہے کہ انسان ایسی چیز ہے جس کی تقسیم نہیں ہو سکتی, اور اس جز کا محل دل ہے, کیونکہ آدمی کے تمام اوصاف اس کے دل سے بنتے اور نکلتے ہیں, اور انسان کی یہ تعریف بھی غلط ہے. فرمایا یہ تعریف بھی غلط ہے. کیونکہ اگر کسی آدمی کو قتل کر کے اس کے دل کو اس سے نکال دیا جائے تب بھی اسے انسان کہتے کہ نہیں کہتے. سبحان اللہ. میرے داتا صاحب کی نیت سواب کی نیت سے کہیے سبحان اللہ. فرماتے ہیں اگر کسی آدمی کو قتل کر کے اس کے دل کو اس سے نکال دیا جائے تب بھی اسے انسان کہتے ہیں, یعنی دل کے نکل جانے سے بھی انسان پر نکل جانے سے بھی انسان کا اطلاق اس پر ہوتا ہے. آدم علیہ السلام میں روح ڈالنے سے پہلے بالاتفاق دل نہیں تھا. داتا صاحب کہہ رہے ہیں آدم علیہ السلام میں روح ڈالنے سے پہلے بالاتفاق دل نہیں تھا, اور تصوف کا دعویٰ کرنے والے اب جعلی صوفیوں کی طرف آ گئے ہیں. جعلی لوگ کہتے ہیں یار تم قادری ہو کر صوفیوں کے خلاف, ہم نے کہا ہم داتا صاحب کے متبع ہیں, ہم فراڈیوں کا رد کرنے والے ہیں, ہم فراڈیوں کا, ہم پیروں کے ماننے والے, پیر منگل بجو مراد کے ماننے والے نہیں ہیں. ٹھیک ہے, اب داتا صاحب دیکھیں کیسا رگڑا لگا رہے ہیں. پتا چلا داتا صاحب کے دور میں, داتا صاحب کے دور میں ٹن ڈبے موجود تھے. تو اگر یہ آج اہل حق کے سامنے آ جائے تو گھبرانا, اگر یہ تعویذ فروش آ جائیں اور عامل بن کر لوگوں کو گمراہ کریں اور اہل حق کے خلاف بکواسات کرتے رہے, علماء کے خلاف بکواسات کرتے رہے, تو ان کا برا نہیں ماننا چاہیے. اس لیے کہ داتا صاحب جیسا ولی کامل موجود ہے ان کے سامنے بھی یہ تھے. جب آدم کے سامنے, علیہ السلام کے سامنے ابلیس ہے تو خیر و شر تو ہمیشہ چلے گا نا, تو ادھر خیر داتا صاحب کی صورت میں ہے اور شر یہ جاہل صوفیوں کی صورت میں ہے. جاہل صوفی یعنی جس نے صوفیت کے لبادہ اڑا ہوا ہے. ہم محبت والے ہیں, ہم عشق والے ہیں. میں نے کہا تمہارا عشق کیا ہے؟ عورتوں کو ہاتھ لگانا, داڑیاں مڑانا, آستانوں پر بات, جو ہمیں عشق. ہم شریعت والے نہیں ہیں, ہم طریقت والے ہیں. ارے میں نے کہا شریعت والا جو نہیں ہوتا وہ تو کافر ہوتا ہے. شریعت والا نہیں, شریعت اور ہے, طریقت اور ہے. میں نے کہا یہ بھی کفر ہے. جو چیز شریعت سے غیر ہوتی ہے وہ کفر ہوتی ہے. طریقت شریعت سے جدا نہیں ہے, شریعت پہ عمل کا نام طریقت ہے. شریعت سے عمل کا نام طریقت ہے. شریعت جسم سے سر کو جھکانے کا نام خدا کے سامنے ہے, اور یہ دل جو جھک جاتا ہے سر کے ساتھ یہ طریقت ہے. جس کو اقبال نے کہا کہ طریقت چیز اے بالا صفات, شریعت را دیدن بے اماق الحیات, شریعت کو روح سے دیکھنا, شریعت کو روح سے دیکھنا یہ ہے طریقت. شریعت اور طریقت میں جدائے گی نہیں. ایک کڑے کیوں ڈالے بے, یہ ڈھول کیوں سن رہا ہے, یہ عورتوں کی طرح تو نے بال اتنے لمبے کیوں کیے, یہ چرس کیوں پی رہا ہے, نماز ایک وقت کی تو نہیں پڑھ رہا, مدار پر پڑا ہوا ہے, گندا پندا پڑا ہوا ہے, نہاتا نہیں, ناپاک پڑا ہوا ہے. اور نہیں جی میں ملنگ ہوں. میں نے کہا ملنگ نہیں, تو شیطان ہے, تو شیطان ہے, تو ابلیس کا نمائندہ ہے جو اہل حق کا نام لے کر لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے. اور ہمارے لوگ اتنے کمزور ذہن کے ہوتے ہیں, نہیں 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 کہنا, دعا ضرر دے دے گا. تو میں ان سے پوچھتا کس پارٹی کے ممی بھائی بتاؤ پہلے, کس پارٹی کی طرف تم نے جانا ہے؟ توتا فال کی طرف جانا ہے یا شریعت کی طرف آنا ہے؟ پروفیسر توتے والے, میں بہت دن زکریا علیہ رحمت کے مزار پر گیا تو وہاں پر توتا والا بیٹھا ہوا تھا. اس لیے کہ بھائی مزارات ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے, حکومت کے ہاتھ میں ہے. جو حکومت کا حال ہے وہ آپ بہتر جانتے ہیں. تو وہاں پر اوقاف کا حال ہے, اور وہ ہمارا وزیر خارجہ اس دربار کا گدی نشین ہے, اسے تف ہے اس کی شکل پر بھی اور اس کے معاملات پر بھی کہ اتنی بڑی سرکار. شاہ زکریا علیہ رحمت, بہاؤدین زکریا علیہ رحمت, جن کے درباروں پر مالشیے, عورتیں, بھنگڑے, گانا بجانا لگا ہوا ہے. ایک چھوٹی سی مسجد بنا دیے کہ یہاں پر آ کے تم نماز پڑھو. تو زاغوں کے تصرف میں ہے عقابوں کا نشیمن, زاغوں کے تصرف میں ہے. گھونسلہ بنایا تھا باز نے تو لوگ گھونسلے سے ڈرتے, قریب نہیں جانا, قریب نہیں جانا, باز کا ہے, مار دے گا وہ. لیکن لوگوں کو پتا نہیں اندر کوے نے قبضہ کیا ہوا ہے. باز تو چلا گیا بنا کر, اڑ گیا وہ, اس نے اپنا اور دوسرا عالم بنا لیا. ہائے ہائے, اب کووں نے قبضہ کر لیا ہے. کس نے کیا ہے؟ کووں نے قبضہ کیا ہے. اقبال قربان جاؤں تجھ پر, کیا خوب کہا کہ زاغوں کے تصرف میں ہے عقابوں کا نشیمن, کووں کے تصرف میں آ گیا ہے بادشاہوں کا. ان جاہل فساق, ان حرام خوروں کی وجہ سے یوسف رضا گیلانی پکا شیعہ, اس کے نظریات شیعہ, اس کو غوث پاک کا بیٹا کہیں. اگر وہ غوث پاک کا بیٹا بھی تو ہم اس کو کریں کیا اس کے ساتھ؟ یہ بتائیے, یہ غوث پاک کا مذہب میں آپ کو سنا رہا ہوں. غوث پاک نے بیٹوں کو پوجنے کے لیے نہیں کہا, غوث پاک نے کہا خدا کی عبادت کرو. اگر میرا بیٹا خدا کی پابندی کرے دین کی تو پھر اس کی تعظیم کرو. یہ خواہ مخواہ جی یوسف رضا فلانا ڈنگانا, ہم یہ کہتے ہیں دین یہ ہے, شریعت کی اتباع ہونی چاہیے, شریعت کی اتباع, اور دین کے ساتھ جو مذاق ہو رہا ہے تو یقیناً یہ حضرات کسی بھی حوالے سے, ہاں دنیاوی حوالے سے حاکم ہے فلانا ڈھمکانا یہ ہے وہ ہے, یہ ان کی تعظیم کے دنیاوی طریقے, شریعت کے اعتبار سے تعلیم کے کوئی گوشہ ان کے لیے کشادہ نہیں ہے. اس بات کو الگ ہی ہے, یہ الگ بات ہے کہ درباری ملہ بن کے ان کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جائے تنخواہ پکڑنے کے لیے, الگ مسئلہ ہے, لیکن شریعت کے اعتبار سے کچھ نہیں ہے. فاسق کی تعظیم سے خدا کا عرش ہل جاتا ہے. درود پاک پڑھ لیجیے ایک دفعہ. اب داتا صاحب کہتے ہیں ایک نے روح کہا انسان کو, ایک نے روح اور جسم کا مجموعہ کہا, ایک نے کہا یہ ایسی چیز ہے کہ جس کا محل دل ہے. سب کا رد کرنے کے بعد داتا صاحب کہتے ہیں تصوف کا دعویٰ کرنے والے ایک گروہ کو اس معنی میں سخت غلطی لگی ہے. وہ گروہ کہتا ہے کہ کھانے اور پینے والا انسان تغیر اور تبدل کا محل نہیں, بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کا ایک بھید ہے اور راز ہے, اور اس جسم میں اس راز کو چھپایا ہوا ہے, اور اس راز و بھید کو بندے کی طبیعت مزاج اور جسم اور روح کے اتحاد میں امانت رکھا ہوا ہے. داتا صاحب کہتے ہیں کہ تمام عقل مندوں کے اتفاق کے ساتھ ہم کہتے ہیں دیوانے اور کفار, فساق اور جوہال ان لوگوں کو انسان کہتے ہیں, حالانکہ ان کے اندر بھید اور راز کا کوئی معنی نہیں ہے. فرمایا کافر کو بھی تو انسان آپ کہتے ہیں, اس میں خدا کا کون سا راز ہوگا, اس میں خدا کا کون سا بھید ہوگا. اس اسرار اور بھید سے سب کے سب خالی ہیں, حالانکہ وہ کھانے اور پینے والے ہیں. بندے کے قالب میں یعنی وجود میں اور ڈھانچے میں کوئی معنی نہیں ہے, حالانکہ اسے انسان کہتے ہیں. مرنے کے بعد بھی اس میں کوئی معنی نہیں ہوتا تو پھر بھی اسے انسان کہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اندر جو قوتیں اور صلاحیتیں رکھی ہیں انہیں انسان کہا ہے, حالانکہ بعض آدمیوں میں وہ معنی اور صفتیں نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, آیت نقل فرمائی آپ نے, اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے مختصر طور پر پیش کر دیتا ہوں. فرمایا کہ اور یقیناً ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا, پھر ہم نے اسے ایک قطرہ بنایا ایک محفوظ جگہ میں, پھر ہم نے قطرے کو جمع ہوا خون بنایا, پھر ہم نے جمے ہوئے خون کی بوٹی بنائی, پھر ہم نے بوٹی میں ہڈیاں بنائی, پھر ہم نے ہڈیوں کو گوشت کا لباس بنایا, پھر ہم نے اسے اور صورت میں اٹھایا, پس اللہ تعالیٰ برکتوں والا اور سب سے اچھا بنانے والا ہے. چند جملے رہ گئے, ذرا غور سے سنیے. پس اللہ تعالیٰ جو کہ سچوں سے زیادہ سچا ہے, اس کا ارشاد مبارک ہے کہ خاک سے لے کر خاک تک یعنی مٹی سے بننے اور مٹی کے اندر جانے تک کی درمیان والی مخصوص صورت کو تمام کمزوریوں کے باوجود انسان کہا ہے, جیسا کہ اہل سنت و جماعت, دیکھو کیا لکھتے ہیں داتا صاحب, جیسا کہ اہل سنت و جماعت کے ایک گروہ نے کہا انسان اس کا نام ہے جس کی صورت ایک مخصوص صفت کی طرح ہوتی ہے کہ موت بھی اس نام کو اس نام سے جدا نہیں کرتی, اگرچہ ظاہر صورت میں کسی حالت میں بھی, جیسا کہ تندرست یا بیمار, باطنی کیفیت میں جس میں بھی موسوم ہو, جیسے کہ پاگل یا عقل مند, بال اتفاق جو چیز درست ترین ہوتی ہے وہ پیدائش میں زیادہ کامل ہوتی ہے. پس جان لو ان تمام بحثوں کے بعد, اے مخاطب اے مجھے سننے والے, انسان کی ترکیب یعنی مرکب ہونا جس انسان کامل ترین ہوتا ہے وہ محققین کے نزدیک تین چیزیں ہیں, آگے روح جسم اور نفس. داتا صاحب یہ ساری بات نفس کے لیے کرنا چاہ رہے ہیں. فرمایا کوئی دل بولتا ہے کوئی جسم, کوئی دل کوئی جسم, کہا نفس تو اصل چیز ہے بھائی, اسے چھوڑ کے بھاگ رہے ہو. داتا صاحب کہہ رہے ہیں اے مخاطب مجھے سننے والے ہوش میں آ, انسان کی ترکیب یعنی مرکب ہونا جس سے انسان کامل ترین ہوتا ہے وہ محققین کے نزدیک تین چیزیں ہیں, روح نفس اور جسم, اور تین اور ان تین ذاتوں کی ایک صفت ہے جو ان کے ساتھ قائم ہے, جیسا کہ روح کی صفت عقل ہے, نفس کی صفت خواہش ہے, اور جسم کی صفت حس ہے. یہ کر دیا خلاصہ, دیکھیے سبحان. اور انسان تمام جہان کا نمونہ ہے, اور جہان دو ہیں, اور انسان دونوں جہانوں کا نشان ہے. انسان میں ایک اس جہان کے نشان یعنی پانی مٹی ہوا آگ ہے, اور انسان بلغم خون صفرا سودا سے مرکب ہے. اور اس جہان کے نشان انسان میں بہشت یعنی جنت اور دوزخ محشر کا میدان انسان کی روح کی لطافت اور پاکیزگی کی وجہ سے جنت کا شوق پیدا کرتے ہیں, اور نفس آفت ہے تو لہذا یہ دوزخ کی جگہ ہے, اور جسم قیامت کے میدان میں کھڑے ہونے والا ہے. جنت اور دوزخ کی صفت کمال, اللہ تعالیٰ کی صفت قہر اور صفت محبت کی وجہ سے ہے. پس جنت اللہ تعالیٰ کی رضا کی تاثیر ہے, دوزخ اس کے غصے کا نتیجہ ہے.
مومن کی روح اللہ تعالیٰ کی معرفت کی روح سے تعلق رکھتی ہے، یعنی راحت و تازگی رکھتی ہے، اور نفس حجاب ہے، گمراہی ہے، ضلالت کے ساتھ تعلق رکھتی ہے۔ مومن قیامت کے دن جب تک دوزخ سے رہائی حاصل نہیں کرے گا، جنت میں نہیں جائے گا، اللہ تعالیٰ کی رؤیت حقیقت نہیں پائے گا، اور محبت کی صفائی تک بھی نہیں پہنچے گا۔ اسی طرح جب تک بندہ دنیا میں نفس سے نجات حاصل نہیں کرتا، صحیح درست ارادت تک نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ اس ارادے کی بنیاد روح ہے، اور روح بغیر معرفت کے اور قربت کے حقیقت تک نہیں پہنچ سکتی۔ اس وجہ سے نفس سے نجات حاصل کرنا ضروری ہے۔ نفس سے نجات حاصل کرو گے تو روح تک پہنچ جاؤ گے۔ بس ہر وہ بندہ جسے دنیا جانتی ہے، یعنی یہ بندہ دنیا کے ساتھ تعلق نہیں رکھتا، یعنی جسے دنیا جانتی ہے کہ یہ بندہ دنیا کا نہیں ہے، وہ اور وہ بندہ دنیا سے اعراض کرتا ہے، شریعت کے راستے کا پابند رہتا ہے، قیامت کے دن اس بندے کو آئے ہائے کیا بات آگے کرنے والے ہیں، سبحان اللہ۔ دراصل یہ داتا صاحب اپنے بارے میں بات کر رہے ہیں، پھر سے پیچھے چل کر بات عرض کرتا ہوں۔ فرمایا یہ ساری باتیں تو ٹھیک، بس ہر وہ بندہ جسے دنیا جانتی ہے، ہر وہ بندہ جسے دنیا جانتی ہے، وہ کون بندہ جسے دنیا سے کوئی غرض نہیں۔ غرض سے مراد یہ نہیں کہ اس نے کاروبار کو آگ لگا دی، فرمایا کاروبار کرتا ہے، غرض اسے آخرت سے، بیوی بچے ہیں، غرض آخرت سے، لین دین ہے، غرض آخرت سے، دنیا سے کوئی غرض نہیں، وہ دائمی گھر اس کو سمجھتا ہے، اس نیت کی وجہ سے اس کی دنیا دین بن جاتی ہے۔ کیا پیاری بات کرتے ہیں، دراصل یہ اپنے لیے کر رہے ہیں داتا صاحب، لیکن اس کو پوشیدہ جامع میں کر رہے ہیں۔ ہم تو جناب مرید ہیں نا، ہم تو اس راز کو کھولیں گے، ہم تو کہیں گے کہ یقیناً یہ آپ ہی ہیں، آپ جیسے ہمیں کوئی اور لگتا بھی نہیں ہے جو بات آپ کر رہے ہیں یہاں پر۔ داتا صاحب کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں بس ہر وہ بندہ، سبحان اللہ، بس ہر وہ بندہ جسے دنیا جانتی ہے کہ یہ بندہ دنیا کے ساتھ تعلق نہیں رکھتا، اور وہ بندہ دنیا سے چھپا رہتا ہے، شریعت کے راستے کا پابند ہے، اس کی طاقت کیسی ہوگی؟ فرما قیامت کے دن اس بندے کو دوزخ پل صراط کیا کرے گی؟ فرما وہ گزر جائے گا، اسے کچھ نظر ہی نہیں آئے گا۔ فرما اس کی طاقت اتنی ہوگی کہ پل صراط اسے نظر ہی نہیں آئے گا۔ کب پل تو اسے نظر آئے جو دنیا گر رہا ہو، جو آخرت کے لیے رہا وہ تو قدم بڑھائے گا، اچھی رہے جنت میں، لوگ بنیں گے پل کا کب گزر گیا۔ فرما یہ ہے وہ انسان، سبحان اللہ، یہ میرے داتا صاحب۔ فرما پل صراط نظر ہی نہیں آئے گا، یعنی وہ سیدھا جنت میں چلا جائے گا۔ پل ہے، بال سے زیادہ باریک ہے، سب کچھ ہے۔ میرے آقا نے اس کی دلیل دی نا کہ بجلی کی رفتار، بجلی کی رفتار میں کوئی چیز کیا محسوس ہوتی ہے؟ فرما میرے امت کے وہ لوگ بجلی کی رفتار میں جائیں گے۔ تو داتا صاحب فرماتے جس نے نفس کشی کی اور اس کے گندے خیالات کو چھوڑا اور بری باتوں کو چھوڑا جو بھارتا تھا، اس کے خلاف کیا، کھڑے ہو کے نماز پڑھے، نفس کے رب بیٹھ جاؤ، مخالفت کرو، یہ ہے، یہ داتا صاحب کہنا چاہ رہے ہیں۔ نماز کا ٹائم ہو رہا ہے، نفس کہہ رہا ہے سو جانا تھوڑا دیر تاکہ نماز میں تجھے خشوع خضوع آ جائے گا، یہ نفس کہہ رہا ہے، اس کو چھوڑ کے نماز کی طرف بڑھ جائیں، یہ نفس کے خلاف ہے۔ دین کے خلاف جب بھی وہ سستی دلائے کھڑے ہو کر دین کا کام کرنا، تو یہ نفس پھر روح کے اوپر ہو جاتی ہے۔ غوث اعظم سے کسی نے پوچھا، بات میں عرض کر دوں آپ کے سامنے، وقت زیادہ ہو گیا ہے لیکن آج کے درس میں وقت زیادہ لے رہا ہوں میں، اس لیے کہ اس خطبے کو مکمل کرنا تھا، ورنہ اس کی تاثیر اور اس کی حرمت ختم ہو جاتی۔ غوث اعظم سے کسی نے پوچھا، آپ 70 مریضوں کے گھر کیسے چلے گئے؟ وادی کہتا ہے ایک بندہ چار جگہ کیسے جا سکتا ہے؟ میں نے کہا او ابلیس نفس امارہ والے، تجھے کیا پتا کہ ایک جسم میں کیا تاثیر ہے، تجھے کیا پتا انسان کیا ہے، انسان کیسے، جس انسان کو پورے صراط نظر نہ آئے اسے کون دیکھ سکتا ہے۔ تو آپ پوچھا گیا غوث اعظم سے کہ 70 مریضوں کے پاس کیسے پہنچے؟ مسکرا کر صرف ایک مثال میں جواب دیا، لوگ سمجھ نہیں سکتے تھے، اس لیے خود فرماتے میں اپنا راز اگر پانی پہ ڈالوں تو آگ لگ جائے، پہاڑ پہ ڈالوں تو پھٹ جائے، جو میرے سینے میں خدا کے راز ہیں۔ فرمایا کہ میں 70 مریضوں کے گھر کیسے پہنچا؟ کہاں کہ میں اس لیے پہنچا کہ تمہاری روح تمہارے جسم کے لیے آڑ ہے، تمہاری روح۔ فرمایا یہ بتاؤ، روح کے لیے کوئی قریب اور بعید کا فلسفہ ہے کہ نہیں؟ روح کے لیے تو نہیں ہے، یہ تو جسم کے لیے قریب اور بعید ہے، کیونکہ روح تو لطیف چیز ہے، اس کے لیے قرب اور بعید کوئی چیز نہیں ہے۔ فرمایا روح کے لیے تو نہیں ہے نا؟ کہا ہاں، بس یوں سمجھ لو۔ فرمایا سنو، تمہاری روح تمہارے جسم کے لیے آڑ ہے، تمہاری روح چاہتی ہے کہ تمہیں سیر کرائی، لیکن تمہارا جسم گندا نہیں کرنے دیتا اس کو سیر، اس لیے کہ تمہارے جسم نے گناہ کر کے روح کو بھی گندا کر دیا ہے۔ آئینہ صاف تھا، اس پہ گندگی ڈال، تب تصویر بھی نظر نہیں آتی۔ فرمایا روح جب جسم، نفس جو ہے جسم کو بڑھاتا ہے، اگر نفس کی خواہشات کو قبول کرو گے تو جسم اپنی گندگی روح پر ڈالے گا،
اور روح گندی ہو جائے گی، مغلوب ہو جائے گی، جسم اس پر چڑھ جائے گا، اور وہ انسان ادھر سے ادھر ہٹنے میں بھی گویا کہ اللہ کی جانب سے نصیحت پر بھی کوئی اثر نہیں ہوگا، وہ شیطان کا شیدائی رہے گا. فرمایا تمہاری روح تمہارے جسم کے لیے آڑ ہے، میری روح میرے جسم کی سواری ہے. میری روح میرے جسم کی، مجھے جہاں جانا ہوتا میں توجہ کرتا ہوں، میرا جسم وہاں پہنچ جاتا.
حاضر ناظر ہیں کہ نہیں؟ میں نے کہا تم پہلے مسلمان کو بنو صحیح بھائی، پہلے تم انسان کو تو سمجھو، تمہیں پتا چلے کہ حاضر ناظر کیا. موٹی موٹی باتیں کرتے ہو، اس داتا صاحب کی گفتگو میں لگتا نہیں آپ کو کہ دنیا کہاں بھٹک رہی ہے؟ حاضر ناظر کی بات کر رہی ہے، فرانی دھمکانی موضوعات لے کر آ رہے ہیں، یعنی یہ وہ اوٹ پٹان باتیں ہیں. یہ وہ کرتا ہے جس کے جسم نے اس کی روح کو گندا کر دیا ہے، اور جس کی روح گندی ہو گئی ہے یہاں تک کہ حضور کی محبت تک اس سے چھین لی گئی ہے، تو وہ تو پھر قرآن میں کہا نا انک لا تسمع الموتا، محبوب یہ تو پھر مردار ہیں، یہ کتے اور خنزیروں سے بھی گرے ہوئے ہیں. اس لیے کہ جناب اتنا گندا انسان گویا کہ ہو گیا ہے. آخر میں فرماتے ہیں مختصر یہ، بس ختم ہوگی بات، مختصر یہ، مومن کی روح مومن کو دنیا میں جنت کی طرف بلانے والی ہوتی ہے، کیونکہ دنیا میں روح کی، دنیا میں روح جنت کا نمونہ ہے، اور بندے کا نفس بندے کو دوزخ کی طرف بلانے والا ہے، کیونکہ دنیا میں نفس دوزخ کا نمونہ ہے، اور روح کے لیے عقل کو وزیر اور مددگار بنایا ہے، روح کو عقل کے لیے وزیر اور مددگار بنایا ہے، اور اس نفس کو اس کے ناقص خواہش کھینچنے والی ہوتی ہے. روح کی تدبیر یعنی غور و فکر درست اور نفس کی کشش خطا پر ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں طالبوں، میری بات سننے والوں پر لازم ہے کہ ہمیشہ نفس کے راستے کی مخالفت اختیار کریں. اللہ ہمیشہ نفس کے راستے کی مخالفت اختیار کریں، تاکہ اس نفس کی مخالفت روح اور عقل کے لیے مددگار بن جائے، کیونکہ روح اللہ تعالیٰ کے بھیدوں کی جگہ ہے. اللہ رب العالمین اس خدمت کو قبول فرمائے، اور اللہ رب العالمین آپ حضرات نے اپنا اتنا قیمتی وقت دیا، اللہ اس کا بہترین اجر آپ کو عطا فرمائے. نفس کے بارے میں آپ نے سن لیا، بس اب اس بڑی کوئی نصیحت نہیں. یہ میں اپنی زندگی کے یوں سمجھ لیجئے کہ جو عمر کے میں نے لہجے گزارے ہیں، کیونکہ پیدا ہی ایسے خانوادے میں ہوا ہوں کہ جہاں پر تصوف کی باتیں ہوتی تھی، میں نے اس بھید کو کھولنے کی بہت کوشش کی. امام غزالی تک کو پڑھ گیا میں، لیکن جو بات میرے داتا صاحب کر گئے یہ بات کوئی نہیں کر سکتا. خدا کے واسطے ان باتوں کی ہمیں قدر کرنی چاہیے اور اس پر غور کرنا چاہیے. نفس کی مخالفت کے لیے جو باتیں ہیں اس کو کرنا چاہیے. نفس نے شیطان کو گمراہ کیا ہے اور جنت سے نکال دیا ہے. اللہ رب العالمین ہمارے حال پر کرم فرمائے. آپ نے اپنا بڑا قیمتی وقت دیا، اللہ رب العالمین اس کا بہترین اجر عطا فرمائے. اس خطبے کی حرص تھی مجھے آپ تک پہنچانے کی، کیونکہ آپ تک میں نے اس لیے پڑھا ہے نا تاکہ مجھے بھی شرم آئے کہ لوگوں کے سامنے تو نے پڑھ کے سنایا عمل کیوں نہیں کرتا. اس لیے آج میں نے اس نصیحت کے اندر پورا خطبہ پڑھ کے سنایا ہے. اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، آپ کو بھی عمل کی توفیق دے. اور آج ہم نے لفظ شیطان کی جو تشریح کی ہے، اللہ رب العالمین ہمیں شیطان کے مکر و کیف سے محفوظ فرمائے، ہر شیطانی عادت سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے. ان شاء اللہ العزیز کل ہم شیطان کی وہ بنیادی وجہ اور نفس کی وہ کیا خطا تھی جس کی وجہ سے شیطان راندہ درگاہ ہوا، مسئلہ بشریت پر انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں ایک بہت نفیس دقیق اور یہ بہت اہم بحث آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. یہ باتیں ایسی ہیں جس کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی ہے، تو لہٰذا ان چیزوں کی قدر آپ بھی کریں، میں بھی کرتا ہوں. اور یہ ان آقاؤں کا کلام ہے جو 1000 سال ہو گیا ہے، لوگ اس سے ہدایت پاتے ہیں. داتا صاحب نے کہا لوگو کسی کو پیر نہ ملے نا، کسی پر بھروسہ نہ ہو. فرما میری اس کتاب کو پیر بنا لے، کہیے میری کتاب کو میں جنت میں لے جائے گی. اللہ رب العالمین ہمیں ان اولیاء کے ساتھ کامل نسبت عطا فرما، ہمیں ان کے ساتھ جوڑے رکھے کہ جن پر شیطان کا زور نہیں چلتا. مولا کریم ہمیں اخلاص عطا فرما، صراط مستقیم پر ثابت قدمی عطا فرما. مولا کریم مرتے وقت کلمہ نصیب فرما، کل قیامت میں تیرے محبوب کی شفاعت نصیب فرما. اللہ آپ کو آباد رکھے. آپ کو کیا، یقیناً آپ نے داتا صاحب کا کلام سنا ہے، اپنی زندگیوں میں اس کی بہاریں اور اس کی خوشبو کا آپ خود محسوس کریں گے. اللہ رب العالمین ان لذتوں سے ہمیں دنیا و آخرت میں، ہمیں ہماری قیامت تک پیدا ہونے والی اولادوں کو محظوظ فرمائے. وصلی اللہ علی خیر خلقہ
سیدنا و نبینا و مولانا محمد و بارک وسلم برحمتک ارحم الراحمین. آخر میں مل کر میرے داتا صاحب کی محبت دل میں ہے نا, پھر میرے امام کے شعر پر ہم ختم کرتے, کیسے آقاؤں کا ہے کوئی میرے داتا صاحب جیسا کسی کے پاس. ہاں اس لیے میں کہتا ہوں ان کی مزار کے اوپر لکھا گیا ہے حضرت داتا علی حجویری رضی اللہ تعالی عنہ وارداہ عنہ کے مزار مقدس کے اوپر لکھا گیا مرکز تجلیات. اب یہ کم سے کم ہمیں اپنے گھر کے اوپر نہیں لگانی چاہیے, کوئی داتا صاحب جیسا نہیں ہو سکتا. یہی مرکز تجلیات, ان کا نام لگا لیں آپ, ان کا نام لگا لیں, اتنا منہ میاں مٹھو نہ بنے کہ جہاں آپ بیٹھے وہاں تجلیات کر رہی ہو. یہی گز میدان دنیا سب آپ کو جانتی ہے. جو لوگ مسلم ہیں انہی کا ذکر کرو نا بھائی, اپنی کیوں دکان لگاتے ہو, اپنی کیوں دکان لگاتے ہو. یہ کوئی چھوٹے پیر ہیں, سب سے بڑے پیر تو ہیں, انہی کی طرف سب کو بلاؤ نا, بات ختم کرو. اللہ رب العالمین ہمیں اخلاص عطا فرمائے. کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا, بول بالے میری سرکاروں کے. یقین کے ساتھ پڑھیے لا الہ الا اللہ.